أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. سورة حميم سجدة یہ چل رہا ہے سبق میں چوبیسویں پارے کے اندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ دبی دبائی رہتی ہے. پھر جب ہم اس پر پانی نازل کر دیتے ہیں تو وہ حرکت میں آ جاتی ہے اور پھول جاتی ہے. بات کا نتیجہ ذکر نہیں فرمایا کہ جب وہ حرکت میں آ جاتی ہے پھول جاتی ہے تو پھر اس سے ہر قسم کی سرسبزی شادابی گل گلکاریاں یہ برآمد ہو جاتی ہیں. بے شک وہ ذات جس نے زمین کو زندہ کیا ہے وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والی ہے اور بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فلکی نشانیوں کو بیان فرمایا تھا. چاند اور سورج ہے آسمان یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں. اب جو ہے وہ عرضی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے اور مضمون کا تسلسل جو ہے وہ دعوت کے ساتھ ہے. فرمایا تھا کہ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. تو اللہ کی طرف بلانا جو ہوتا ہے وہ دلائل توحید سے دلائل قدرت سے ہوتا ہے. لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے دو ضابطے ہوتے ہیں. ایک کا نام ہے تذکیر بی ایام اللہ اور ایک کا نام ہے تذکیر بی آیات اللہ. تذکیر ایام اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے ساتھ میں جو معاملے کیے ہیں، جو برتاؤ فرمائے ہیں، اس کو سمجھا کے، اس کو یاد دلا کے لوگوں کو نصیحت کرنا، ان کو سبق سکھانا کہ پچھلے بھی پہلے بھی پیغمبر آتے رہے ہیں، فلاں پیغمبر، فلاں پیغمبر، فلاں پیغمبر، پھر ان کی تفصیلی واقعات ان کے گرے کو، انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا، قوم نے ان سے یہ کہا، ان کو یہ معجزہ دیا گیا تھا، یہ سوال ہوا، وہ جواب ہوا، اتنی مدت تک یہ کام ہوتا رہا، کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگ نہیں لے آئے۔ جب آدمی کسی ایک قوم کے واقعے کو بہت تفصیل سے جانتا ہے تو اس سے عبرت ضرور ہوتی ہے کہ تب ان ماننے والوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، ماننے والوں کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کے ساتھ نصیحت کرنا، اللہ کا ٹائم تھا۔ اور دوسری چیز ہے تذکیر بایات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ یاد دلانا، انسان کی زندگی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، پرورش کے لیے، کھانے پینے کی سہولتیں، لطف اندوز ہونے کی نعمتیں وغیرہ وغیرہ، جو آفاق میں، انفس میں، باہر اندر، رات اور دن انسان کی زندگی میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کی طرف متوجہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت کی طرف متوجہ کرنا۔ اس کو کہتے ہیں تذکیر بھی آیات اللہ۔ اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں، پھر تذکیر بھی آیات اللہ میں، ایک تذکیر بھی اعلی اللہ، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ جس میں محبت اور عظمت والا پہلو ہوتا ہے، ایک تذکیر بھی آیات اللہ جس میں صرف توحید کے دلائل، اللہ کی قدرت کی نشانیاں یہ ہوا کرتی ہیں۔ غیر مسلموں کو بھی دعوت دینے کا اصل طریقہ یہی ہے۔ دعوت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ اور ممنونیت کا جذبہ، شکریہ ادا کرنے کا جذبہ اور ممنونیت کا جذبہ ابھارنا، اللہ کے ہم پر احسانات ہیں تو اس کا تھینک یو کرنا چاہیے۔ ہر انسان کی فکر ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ مضمون سمجھانے کا ہوتا ہے کہ ان کا تھینک یو کرنے کا طریقہ ان کی طرف سے مقرر ہوتا ہے، اپنی طرف سے نہیں ہو سکتا، یہ اس میں پہلو ہے۔ اپنی طرف سے ہم دونوں مذہب چاہے اختیار کر لیں، ان کی طرف سے جس مذہب کو انہوں نے پسند کیا ہو وہی ہونا پڑتا ہے، اور وہ اس وقت سوائے اسلام کی اور کوئی نہیں ہے کہ ان کی طرف سے انہوں نے آخری میں اسی کو نازل فرمایا ہے، آخری ایڈیشن یہی ہے۔ براہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اتنا جلدی آدمی بات کو نہیں لے گا، لیکن جتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ چھوٹی باتوں سے ہی ہوتے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ جتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ بہت بڑی بات نہیں ہوتی کوئی، اصل اسلام ہر انسان کے دل میں وجیت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دل میں رکھی ہے، یہی مطلب ہے وہ جو ہے جالس میں اللہ نے ربوبیت کا وعدہ لیا تھا، وہ ہے، وہ الگ ربکم کا جو وعدہ انسانوں سے لیا گیا ہے وہ ہر ایک کے دل کے اندر ہے، وہ مومن ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ملحد ہو، زہریہ ہو، زندیق ہو، کوئی ہو، وہ حتیٰ کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کے بھی دل میں ہے۔ بڑے بڑے ملحدین اور زہریہ جو ہیں وہ غیر اختیاری طور پر اللہ تعالیٰ کا نام لے بیٹھے ہیں بہت مرتبہ۔ رشیا کے صدر جس زمانے میں عروج میں تھا زہریت کی، اس زمانے میں اس نے کہا تھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم کر دیں گے، مجھے تو اللہ کو مانتے ہیں تو میرے بس غیر اختیاری نکل گیا میرے منہ سے، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ چیز وضعیت رکھی ہے، اس کی وجہ سے جب اللہ کی طرف متوجہ کرایا جاتا ہے تو بندہ جلدی متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تذکیر بھی آیات اعلی اللہ، نعمتوں کے ساتھ یاد دلانا اللہ، ہر انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جذبہ رکھا ہے، اور تذکیر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ساتھ، قدرت کی، وحدانیت کی، بڑائی کی۔ اور جو لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کرنے کا طریقہ مناظرے وغیرہ سے ہوتا ہے نا، وہ صحیح نہیں ہوتا۔ جب اس کرنا، یہ کرنا، کہتے اس کو کوئی کمال سمجھتے ہیں لوگ، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ مناظرے کے ذریعے سے حق کو قبول کرنے کا جذبہ نہیں ابھرتا، مناظرے کے ذریعے سے ایک دوسرے کو دبانے کا جذبہ ابھرتا ہے، ایک دوسرے کو تالی بانے کا، ایک دوسرے کو ہرانے کا۔ وہاں یہ کوشچن کرنا نہیں ہوتا ہے، یہ تحقیق کرنا نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے کہ میں اس کو فالو کر لوں، وہاں یہ ہے کہ بھائی ہم مناظرہ کرتے مناظرہ کر لو، ہم جیت جائیں یا تم جیت جائیں، اس کا مطلب دونوں میں سے کوئی بھی جو ہے نا جیتنے کے چکر میں ہے، اور جو آدمی اپنی بات کی پچ میں اور جیتنے کے چکر میں ہوگا وہ حق کو قبول نہیں کرے گا کبھی. اس لیے مناظروں کے ذریعے سے دین نہیں پھیلتا زیادہ, اللہ ماشاء اللہ خال خال ہوتا ہے کوئی, اس میں ضد پھیلتی ہے, مناظروں کے ذریعے سے ضد پھیلتی ہے, مخالفت پھیلتی ہے. پھر مناظرہ جو ہوتا ہے وہ چرب نشانی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون زیادہ بک بکاؤ کرنے والا ہے, کون زیادہ تیز ہے, کون زیادہ ہوشیار ہے اور کون زیادہ بک بک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ تو دماغوں پر ہے, کسی کا ذہن تیز چلتا ہے, کسی کا ذہن کم تیز چلتا ہے. سیدھا بہت علم والا آدمی ہے لیکن کم بولنے کی عادت ہے, زیادہ زور سے بولنے کی عادت نہیں ہے, تیز بولنے کی عادت نہیں ہے, کاٹ کے بولنے کی عادت نہیں ہے, سنجیدہ طبیعت کا ہے. اس پر عام طور پر شریر طبیعت کا آدمی غالب ہو جاتا ہے, کمینہ جو ہے نا وہ غالب ہو جاتا ہے. پھر براہ دے سکی ہو جاتی ہے کہ بھائی بےچارا خاموش ہو گیا, اس کو لاجواب کر دیا. حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا محمد اسعد اللہ صاحب جو ہیں یہ سہارنپور مزار الم سہارنپور کے ناظم گزرے ہیں, بڑے عالم تھے, 17 زبانوں کے ماہر تھے اور مناظر تھے بہت بڑے, سب زبانوں میں مناظرہ کرتے تھے. جس وقت حضرت ثانی کے پاس بیٹھ ہونے کے لیے گئے تو حضرت ثانی نے فرمایا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ کبھی اس کے بعد مناظرہ نہیں کرو گے, تو بھی بیٹھ کروں گا ورنہ نہیں تربیت نہیں ہوگی, پھر آپ کی آپ تو ہمیشہ دندم دندم ہی رہیں گی. تو پھر انہوں نے بھی اس کی بات پھر کبھی نہیں کی. ہماری ملاقات ہے, ہم گئے تھے ان سے کہیں, تو بڑے بزرگ تھے, ماں سے جس طرح کے شیخ ہیں وہ, حضرت ماں سے جس طرح باندھ گئی رحمتہ اللہ علیہ گزرے حال میں, ان کے شیخ ہیں مولانا اسد اللہ صاحب, ان کے شیخ ہیں حضرت تھانوی. مولانا اسد اللہ صاحب ناظم سہارنپور ہیں, ناظم مزار العلوم سہارنپور. وہ ماں سے جس طرح باندھ گئی سے کہا کرتے تھے کہ مجھے حسرت ہے کہ میں تیرا مرید ہونا تھا, تو میرا شیخ ہونا تھا. مرسدر باندھی سے میں نے اپنے مرید سے ہی بہت عقیدت مند تھے, وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کی خواہش ہے کہ تو میرا شیخ ہونا تھا اور میں تیرا مرید ہونا تھا. اپنے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا, ویسی نماز انہوں کبھی پڑھ ہی نہیں سکتے. میں 2-3 مرتبہ ان کے پیچھے نماز پڑھاؤں, ہر نماز 3-4 مرتبہ سے کم نہیں پڑھواتے تھے. پڑھو غلام کا سورہ پڑھ رہے ہیں, ایک دن اخترا تو میں کریں گے بولا بھائی تکبیر پھر باندھ لے, نماز میں نہیں بولتے تھے وہ, پھر اللہ مرون کے شروع ہو جانا ہمیں غیر المقبوب دو بھی بول دیتے نا, دات باد ہے اصل میں, دات تو نہیں ہے دات, غیر المقبوب بھی جیسے ہم لوگ غیر المقبوب کو پڑھا تو پیچھے بولتے تکبیر پھر باندھ لیا آپ بولتے تھے, یہ پھر کیجیے آپ پیچھے سے بولتے تھے, اور پھر بےچارا پھر اللہ ہوگا. ان کا امام تھا جو پھر مقرر تھا, وہ ان کا تربیت یافتہ, نماز کو 3-4 وقت پڑھتے تھے. ایک بھی مسٹیک نماز میں تھوڑی دیر پڑھنے پڑھانے کی اس کی اس کی ہوگی, یہ نماز فوراً دوروڑا دیتے جیون مناظر. میں اس پر سنایا کہ وہ مناظر تھے بہت بڑے, لیکن حضرت ثانی نے فرمایا کہ آپ مناظرہ کریں گے تو میں آپ کو بیعت نہیں کرتا, تربیت نہیں کر سکتا میں آپ کی. مناظروں میں یہ ہے بات, مناظرے کے ذریعے سے دین نہیں پھیلتا, لوگ اس کو کمال سمجھتے ہیں, اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. کچھ لوگ اگر ہوں ایسے تو کوئی حرج نہیں ہے, اسلام میں ناجائز نہیں ہے کہ بھائی ہو لڑوں کے ساتھ میں مناظرہ کرنے کے لیے بھی آدمی مستعد رہے ایسا, لیکن یہ ہے کہ تبلیغ کے مقصد سے وہ چیز میچ نہیں کرتی, وہ ایک دوسری مسئلے حل سے رہنا چاہیے کچھ لوگ ایسے, تاکہ یہ معلوم نہ ہو کہ مسلمانوں میں کوئی جواب دینے والا نہیں ہے, ایسا نہ ہو رہے کچھ مسئلے سے, تبلیغ کا مقصد پورا کرنے کے لیے نہیں ہے وہ لوگ. دوسری بات یہ ہے کہ جو مناظر قسم کا آدمی مناظرے میں کوشش کرے نا, تو وہ وہیں تک رہنا, اس کا کام یہ نہیں ہے کہ انہیں ادھر ادھر ہاتھ کر نہیں مارنا. جیسے ہمارے پاس اس زمانے میں بعض مناظر پیدا ہوئے ہیں, تھوڑے تھوڑی کوشش کی, وہ احمد جی آپ کے شاگرد ہو گئے, وہاں سے کچھ یاد کر لیے, تعلیم کے چلا گئے. اصل یہ ہے کہ اظہار حقیقت ایک کتاب ہے مولانا رحمت اللہ صاحب کی ایرانی کی, جو اس کو اچھا پڑھ لے وہ مناظر ہو جاتا ہے عیسائیوں کے ساتھ. احمد جی صاحب کی اتنی حقیقت ہے, بس جو بھی کرنے گا ویسی کتاب, انگریزوں نے کہا کہ ویسی کتاب لکھی نہیں گئی کبھی, اور جب تک وہ ہے وہ تو تب تک کوئی عیسائی جو ہے نا اسلام کا طالب نہیں آ سکتا, اتنی زبردست ہے. ماں رحمت اللہ صاحب ایرانوی کی ہے لکھی ہوئی, وہ اس کا نام ہے اظہار حقیقت, اس پہ محنت کرتے ہیں, اس کے اندر ہیں حوالے ہوتا ہے, اس میں تفصیلات ہیں, وہ آپ پکا یاد کر لیجئے تو آپ بہت اچھے جو ہے نا مناظر ہو جاتے ہیں عیسائیت کے مقابلے میں. تو وہ اب کر لیا یہ کہ لوگوں نے اس پہ تھوڑی سی اسٹڈی کرنی, اب مفتی اعظم بن گئے, سب چیزوں میں فتوا دینے لگے. بھائی تمہاری فیلڈ نہیں ہے, تم فتوا دیتے ہو, ظاہر ہے کہ اسے تو گمراہی پھیلے گی, تو بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کو ہدایت پہ لاتے ہو خود ہی گمراہ ہو گئے. دعوت کا اصول کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف بلانا ہے, اس کے بعد کی آیتوں کا مضمون کیا ہے؟ اس کے بعد کی آیتوں میں آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمانا شروع کر. اس میں آفاقی فلک کی پہلے آسمان کی لائن کی جتنی ہے, جو انسانوں کی قدرت سے اور انسانوں کی ان کی پہنچ سے, ان کی ریچ سے, ان کے کنٹرول سے باہر ہے بظاہر, ان کو پہلے دکھایا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی نشانیوں کو بیان فرمایا. میں زمین کی اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جو زمین ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ دبی ہوئی ہوتی ہے. اور آج کل اس آیت مبارکہ پر غور کرنے میں بڑی مدد ملے گی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ باہر جو چیزیں ہیں اگر آپ غور کریں گے تو وہ قرآن پاک کی آیت کی تفسیر رہتی ہے. قرآن قول الہی اور کائنات فعل الہی. قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ کی بات ہے. اور پوری کائنات کیا ہے؟ اللہ کا کام ہے. اور اللہ ایسی ذات ہے کہ ان کی بات اور ان کے کام میں ٹکراؤ نہیں ہوتا کچھ. جو ان کی بات ہے وہی ان کا کام ہے, جو ان کا کام ہے وہی ان کی بات ہے. وہاں قول و فعل میں تضاد نہیں ہے اللہ کے پاس. اب آج کل جو ہے نا زمانہ شروع ہو رہا ہے اسپرنگ کا, زمین کی زندگی کا. مردہ زمین جو 3-4-5 مہینے سے ایک دم مردہ پڑی ہوئی تھی, ہر چیز جدھر دیکھو ہر درخت یہاں سے مطلب اسے ایک پتا نہیں تھا, زمین کے اوپر ایک گھاس کا تنکا نہیں تھا, سب یہاں سے مطلب ختم ہو چکی تھی. اچانک آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برف کا پورا نظام ختم کیا, بارش ہوئی, بس زمین کے اندر سے ایک قسم کی رویگی احتجاج شروع ہو گیا. فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں ہیں قدرت کی, اور اللہ کی توحید کی نشانی ہے, قدرت کی بھی نشانی ہے, توحید کی بھی نشانی ہے, بعد الموت کی نشانی ہے. یہ چیز تین چیزوں کو ہے. یہ آج کل کا جو موسم ہے وہ تین مضامین کو یاد دلاتا ہے اللہ پر. ایک اللہ کیسی قدرت والے ہیں, ہر سال ایک چیز کو مارتے ہیں پھر اس کو زندہ کر, ہر سال ایک چیز کو مارتے ہیں پھر اس کو زندہ کر, اور یہ چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ نہیں, کتنے بڑے پیمانے پر یہ انتظام ہوتا ہے. قدرت ان کی کیسی ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس معاملے میں, کیونکہ جب دونوں ایک ہی پاور کے دو شریک ہوں گے تو وہ دوست نہیں رہ سکتے ایسے کہ بھائی تو جو تو کر رہا ہے وہ میں کر رہا ہوں, جو میں کر رہا ہوں وہ تو, ایسا نہیں ہوتا. جب ایک ہی پاور کے ہیں دونوں, یہ اپنا منشا چلائے گا وہ اپنا منشا چلائے گا, اور جبکہ ان کے چلتا ہے کسی اور کا نہیں چلتا. تو وحدانیت کی دلیل ہے, ان کی ایک ہونے کی دلیل ہے. قرآن پاک میں یہ ہے کہ اگر اللہ کے اللہ ایک نہ ہو تو ان کی اس کائنات میں لڑائی رہے گی ہمیشہ. لوکانتی ہمارے نفرت آ جاتا, اگر ایک کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو یہ آسمان و زمین فساد میں آ جاتے, گڑبڑ میں آ جاتے سارے. وہ چاہتے ہو ایک چاہتا سورج نکالنا, دوسرا چاہتا اس کو ڈبو لینا, ایک چاہتا مشرق سے نکالنا, دوسرا چاہتا اس کو مغرب سے نکالنا, ایک چاہتا ہوائیں چلانا, دوسرا چاہتا نیچے رہنا, ایک چاہتا بارش برف برسا دینا, دوسرا چاہتا نہیں. تو ان دونوں میں سے کوئی ایک غالب ہوتا, جو غالب ہوتا وہی خدا, جو مغلوب ہوتا وہ تو خدا نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ کہ پورا نظام ہی دھرم بھرم. اللہ نے کہا کہ کسی چیز کا نظام ہونا اور چلنا اسی ایک ہونے کی دلیل ہے. تو قدرت کی دلیلوں میں سے بھی ہے اور توحید کی دلیل بھی ہے. موجودہ جو اس وقت کا نظام زمین کا ہے, بارش ہو رہی ہے, ماشاء اللہ پھول نکلنا شروع ہو گئے, ہریالی رویدگی آنا شروع ہو گئی ہے باہر. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بعد الموت کی دلیل ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں نے یہ بات بتائی. اور آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انسانوں کو یقینہ دیا کہ سب انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا, اور وہ ایک کائنات وہاں پہ بنی ہوئی ہے, اور انجام سے ہر انسان کو دو چار ہونا ہے, اور وہ انجام اس دنیا کے عمل کے اعتبار سے متعین کیا جائے گا, اور وہاں سے دو ہی طرح کے انجام ہوں گے, یا جنت ہے یا جہنم. یہ خلاصہ یہ سمری ہے بعد الموت کے عقیدے کی, کہ ہر انسان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے, اور وہ ایک زندگی ہے ہمیشہ کی. اس زندگی کے اندر ہر انسان کو اس دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اس کی حیثیت متعین کی جائے گی کہ وہ کامیاب ہے کہ ناکام ہے. جس کو کامیاب قرار دیا جائے گا اس کو جنت میں ہمیشہ کی نعمتوں میں رکھ دیا جائے گا, جس کو ناکام قرار دیا جائے گا اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, اور کوئی تیسری جگہ نہیں ہے. یہ بات بعد الموت. تو یہ ہر سال زمین مر جاتی ہے, بارش اس پہ ہوتی ہے, پھر اچانک وہ گلزار ہو جاتی ہے. یہ بعد الموت پر دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے. مشرکین کو یہ شبہ رہتا تھا کہ اللہ پاک اس بات پر قادر نہیں کرے گا, اللہ کہاں کرے گا, یہ ایسا نہیں کرے گا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ امپاسبل ہے, ممکن نہیں ہے ایسا ہوں. بھائی کیسے ممکن نہیں؟ اللہ نے جگہ جگہ فرمایا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اس میں اس کو کوئی دشواری نہیں ہوئی, تو ایک مرتبہ پیدا ہونے کے بعد اجزاء متفرق ہو گئے تھے, اس کو جمع کر دینا کیا مشکل ہے اللہ پاک کے لیے؟ جتنے اجزاء انسان کے جسم کے اندر ہے وہ متفرق ہو گئے، صرف سمیٹنے کا ہی تو کام ہے نا. تو جب یہ سمیٹ متفرق بھی نہیں تھے، باضابطہ ان کے ذریعے سے ایک تخلیق کی گئی، پیدائش کا عمل وجود میں آیا، جب یہ نہ ہڈیاں تھا نہ چمڑا تھا نہ کچھ تھا، جب پیدا کیا گیا اور بعد میں کرنا کیا، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فإذا أنزلنا علیہ الماء اهتزت وربت، جب ہم اس پر بارش نازل کرتے ہیں، پانی نازل کر دیتے ہیں تو پھر وہ حرکت میں آ جاتی ہے، وہ پھول جاتی ہے. ان الذی احیاھا لمحیی الموتی، جس ذات نے زندہ کیا ہے زمین کو وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والی ہے. جو لوگ مریں گے اور سب مریں گے، اور جتنے مریں گے اتنے زندہ ہوں گے، سب کو زندہ کیا جائے گا. اور حشر جو ہوگا وہ انہی جسموں کے ساتھ ہوگا، حشر صرف روحوں کا نہیں ہے، حشر جو ہے روح کا بھی ہے اور اسی باڈی کا بھی ہے جس باڈی سے ہم دنیا میں تھے. البتہ ایک بات یہ ہے کہ یہ باڈیاں اتنی چھوٹی چھوٹی نہیں رہیں گی، بڑی بڑی رہیں گی، کیونکہ ہم اپنی باڈی میں سے بہت سی چیز نکال بھی تو دیتے ہیں نا، تو وہ نکلی بھی نہیں رہیں گی، بہت بڑی ہو جائیں گی. تم میں نے بچے میں پڑھا تھا، ڈاکٹر لوگ اس کی تصدیق کریں گے کہ حد تک اس میں صداقت ہے، کہ آدمی جو غسل کے ذریعے سے اپنا میل نکالتا رہتا ہے، جو اس کے اندر سے ہی پسینے کے ذریعے سے باہر آتا رہتا ہے، جو بال کاٹتا رہتا ہے، جو ناخن کاٹتا رہتا ہے، وہ ہر 10 سال میں ایک پورے آدمی کے اتنا ہوتا ہے. 10 سال میں ایک پورا آدمی ہوتا ہے. وہ کتنا زیادہ آدمی اپنے جسم سے میل نکالتا ہے، اپنے جسم سے فضلا نکالتا ہے، یہ فاضل چیزیں نکالتا ہے، وہ اگر جمع کریں گے آپ. اصل بات یہ ہے کہ خود یہ انسان اس دنیا کی زندگی میں 10 مرتبہ بدل جاتا ہے. وہ اس کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے ایک صاحب ٹوٹلی، اس کو وہ سنا رہے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس لیے آخرت کے اندر جو انسان ہوں گے وہ اسی چھوٹی سی باڈی کے نہیں ہوں گے، وہ تو بڑے ہوں گے. اور ایمان جو ہے نا وہ تو بہت بڑا کیا جائے گا، اور ایمان والا بھی بڑا کر دیا جائے گا، لیکن اس کی ایک خاص سطح ہوگی. ایمان والے تو آدم علیہ السلام کی ہائٹ میں ہوں گے، اور عمر کے اعتبار سے 33 سال کے ہوں گے. لیکن کافر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا ایک ایک داڑھ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا. احد پہاڑ خود ہی جو ہے نا 16-17 مائل کا ہے، ایک داڑھ اتنا ہوگا. تو آپ اس کی طرح 32 ہی بنا کے دیکھو، اس کا کیفیت وہ کتنا منہ بنے گا اس کا. اور وجہ اس کی علماء نے یہ لکھی ہے کہ جہنم اتنی زیادہ سخت سزا کی جگہ ہے، اتنی تیز جلانے کی جگہ ہے کہ اس باڈی کے ساتھ تو جلانا ہی مشکل ہے. موجودہ باڈی کے ساتھ، ڈھانچے کے ساتھ میں، تو اس کو جلائیں گے تو کیا جیسے پروانے سے بھی کم چیز ہو جائے گی. وہاں پہ اس کو کوئی سزا ہی ملنا مشکل ہے. مطلب یہ کہ وہ بھپکانے میں انہیں ختم ہو گیا تو بھگتیں گے کیا بعد میں. اس لیے جو ہے نا اس کا داڑ ہی جو ہے نا احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اس کے حساب سے اس کا جسم بنے گا. مگر یہ ہے کہ ہے یہ چیز، ان الذی احیاھا لمحیی الموتی، جس چیز نے اس کو زندہ کیا ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. زمین کو جس نے زندہ کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ پاک قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں، جو چاہے کریں. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ لوگ جو الحاد کرتے ہیں ہماری آیتوں میں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہم جانتے ہوں. اب اس کے بعد میں تحدیدی مضمون ہے. پہلے تو دعوت کے ذریعے سے سمجھا دیا گیا، متوجہ کیا گیا، اب ڈرایا جا رہا ہے. یعنی کہ جو مانتے نہیں ہیں نا، یہ مت سمجھے کہ وہ نہیں مانتے ہیں تو ہم ان کو جانتے نہیں ہیں، ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں. ہم ان کو پہچانتے ہیں جو ہماری حکومت میں، ہماری مملکت میں رہ کے ہمارے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بہت سی باتیں کہی گئی ہیں. ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. مقدمین کو ڈرانا مقصود ہے، جھٹلانے والوں کو. دوسرے یہ ہے کہ لحدہ یلحدو کے اصل معنی آتے ہیں مائل ہونا اور ہٹنا. ہماری آیتوں میں ہٹتے ہیں، ہماری آیتوں میں ہٹنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہماری آیتوں میں ہٹنے سے مراد ہے کہ جو اس کا صحیح مطلب ہے اس کو چھوڑ کے دوسرے مطلب کی طرف جاتے ہیں. ان الذین یلحدون، یلحدون کی تفسیر انہوں نے اس بات سے فرمائی ہے کہ آیتوں کے مطلب کو اس کی جگہ پر نہیں رکھنا، بلکہ آیتوں کے مطلب کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا, اس کو کہتے ہیں تعویل کر دینا, اور اس کو کہتے ہیں کہ مطلب اور معنی کو اپنی طرف سے متعین کرنا. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے بیان فرمایا کہ سلف کے بتائے ہوئے متعین کیے ہوئے آیت کے مطلب سے ہٹ کر اپنی طرف سے آیتوں کے مطالب کو متعین کرنا, یہ لحد کی آیات کہلاتا ہے, یہ حاد کی آیات کہلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں, یعنی اس کو اس کے حقیقی معنی سے ہٹا دیتے ہیں, لا یخفون علینا, وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. یہاں سے وہ اصول نکلتا ہے جس کا کل بھی ذکر آیا تھا اپنی مجلس کے اندر, وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے اندر دین کی باتوں میں تعویل کرنے والا جو ہے وہ عام طور پر کافر قرار نہیں دیا جاتا, لیکن ہر تعویل کرنے والا کافر قرار نہیں دیا جاتا, ایسی بات نہیں ہے. اس کی تفصیلات ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے. تصدیق ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو حضور لے کر آئے ان کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے, اور ان میں سے کسی ایک بات کو جھٹلا دینا یہ کفر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں اس میں سے کسی ایک بات کو بھی جھٹلا دینا یہ کفر ہو جاتا ہے, کیونکہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہو جاتے ہیں. حضور احمد علی آپ کو جھوٹا بولنے والا, سچ نہیں ماننے والا جو ہے نا, وہ کافر ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو لے کر آئے اس کی تصدیق کا نام ایمان ہے. اس کا خود ایک مطلب ہے, وہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا لانا امت کو معلوم ہو چکا ہو, امت جان چکی ہو کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہوئے ہیں. اس کو کہتے ہیں ضروریات دین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں پیش فرمائی دین کی, عقیدوں کی لائن سے, عبادتوں کی لائن سے, معاملات کی لائن سے, کچھ چیزیں واضح طور پر پوری امت مسلمہ عام خاص سب عمومیت کے ساتھ میں جان گئے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں. جیسے توحید ہے, جیسے نماز ہے, جیسے روزہ ہے, نمازوں کا پانچ وقت میں ہونا ہے, نمازوں کے اوقات کے علاوہ نمازوں کی رکعتوں کی تعداد ہے, سب کو معلوم, پوری امت مسلمہ کو معلوم ہے کہ ظہر کتنی پڑی جاتی ہے, عصر کتنی, مغرب کتنی, عشاء کتنی, فجر کتنی, رمضان المبارک کے روزے ہیں, زکات ہے, حج ہے, سود حرام ہے, رشوت حرام ہے, چوری حرام ہے, جھوٹ حرام ہے, جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ان کو ضروریات دین کہتے ہیں, کہ جن کا دین میں سے ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے, سب جانے پہچانے ہوئے ہیں. ایسی کسی بھی ایک بات کا آدمی انکار کرے گا اور کلمہ بھی پڑھتا ہوگا تو کافر ہی قرار دیا جائے گا. یہ نہیں کہیں گے کہ کلمہ پڑھ رہا ہے, جو آدمی اپنے کو کلمہ پڑھتا ہوا کہہ رہا ہے تو ہم اس کو کیسے کافر قرار دیں. کلمہ تو پڑھ رہا ہے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد پھر حضور کی بات کا انکار بھی کر رہا ہے. یہ ہے اصول تکفیر, کافر قرار دینے کے, کافر بنانے کے جو اصول اور قاعدے ہیں, اس میں سے ایک موٹا اصول یہ ہے جو عام لوگوں کو نہیں معلوم ہے یہ بات, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا تعویل کرتے رہتے ہیں, الحاد کرتے ہیں, اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بول رہے ہیں اپنے منہ سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ضروریات دین میں سے ہے, تو کلمہ بھی کوئی آدمی پڑھے تو اس کے بعد میں یہ کہیں گے کہ حضور خاتم النبیین نے, آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا, اس نے کیا بات کہی اور کیسے مسلمان رہ جائے گا, وہ اس سے مسلمان نہیں رہ سکتا. قرآن پاک کا محفوظ ہونا ضروریات دین میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا, یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ محفوظ ہے, اس میں کسی قسم کی اونچ نیچ نہیں ہوئی ہے. آگے آیت میں بھی ہے اس کا ذکر, اسی رکوع کے اندر بھی ہے ضروریات دین میں سے. اب شیعوں نے کہہ دیا کہ 10 پارے جو ہے نا زیادہ تھے, اس میں وہ حضرت عائشہ کی بکری کھا گئی. ضروریات دین میں سے یہ چیز, تو قرآن کو محفوظ نہیں مان رہے, محرف مان رہے. کیسے کس اعتبار سے مسلمان بولیں گے آپ؟ ایسا ہوتا ہے, ارے بھائی کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم کو کیسے کافر بولیں گے؟ کلمہ پڑھنے کے باوجود, کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کے تقاضے میں ایک بات ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, جس کا ضروریات دین میں سے ہونا معلوم ہے, اس میں سے کسی بھی بات کا انکار کر دیں گے تو وہ کافر ہو جائے گا بندہ. اب کوئی نماز جو ہے نا پانچ نماز ہی نہیں مانتا, کوئی نماز کو موجود خاص علی تو پہلے انہوں نے اپنے جماعت خانے بنائے ہوئے ہیں, وہاں جا کے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی آ جاتی ہے ان کے ساتھ, ضروریات دین کا انکار نہیں ہوا, پانچ کی بجائے تین نمازیں پڑھ لیتے, کوئی نماز کی حیات خود بدل دی, اب ضروریات دین کا انکار نہیں ہوا, روزہ کسی خاص مہینے میں رکھنے کا طے کر لیا, روزہ فلاں مہینے میں رکھیں گے, جیسا کہ گرمی ہوتی ہے, جب سردیوں کا موسم آئے گا جب روزہ رکھیں گے, ضروریات دین کا انکار ہے, روزے کا انکار نہیں کر رہا, اور روزے کی جو مخصوص حیات ہے حالت ہے اس کا انکار ہو جا رہا, اس کو کہتے ہیں ضروریات دین کا انکار. تو دو چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہونا, آپ کے لائے ہوئے ہونے سے ہونا معلوم ہے امت کو, حواس کو, عوام کو, اس میں سے کسی بات کا انکار کرے تو چاہے کوئی آدمی اپنے ایمان کا دعویٰ کرے وہ آدمی غیر مسلم قرار دیا جائے گا. جس چیز کا ضروریات دین میں سے ہونا, ضروریات میں سے نہیں ہے, ضروری اس کو بولتے ہیں جو سب کو معلوم ہے, مگر تھوڑا سا چھپا ہوا ہے نادانی کی وجہ سے بول رہا ہے, تو وہ مؤول ہوتا ہے, وہ فاسق ہوتا ہے اگر اس کو دلیل کے ذریعے سے بتا دیا جائے کہ یہ تمہاری تعویل غلط ہے, اس کے باوجود وہ کرتا ہے اس چیز کو. تو جو آدمی تعویل کر لیتا ہے ذن غالب والی چیزوں میں, دین سے ہونا ذن غالب ہے, اس میں تعویل کی, اس میں بالکل یقین ہی نہیں, اس میں تعویل کر کے سلف سے ہٹ گیا, تو وہ فاسق ہوتا ہے, اس کو زندیق کہتے ہیں اصطلاح کے اندر, وہ ان میں سے شمار ہو جاتا ہے. اچھا, پھر بعضی چیزیں اس میں سے ایسی ہوتی ہیں کہ جو کفر کو لازم کرنے والی ہوتی ہیں, سمجھانے کے باوجود اگر کوئی آدمی اسی پر قائم رہا تو کفر کا التزام کرنے والا وہ ہو جاتا ہے, لازم کفر والی بات بول دینے سے آدمی کافر نہیں ہوتا, التزام کفر والی بات کرنے سے کافر ہو جاتا ہے. اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بھائی کوئی عالم کسی کو, جو کہ صحیح عالم ہے, کسی کو کافر بناتا نہیں ہو بلکہ کافر بتا دیتا ہے, جو آدمی نے کفر کیا اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم نے کفر کیا, تو کفر کر رہا ہے, بنا کر تو رہی ہے, جیسے ڈاکٹر جو ہے کسی کو بیمار بناتا نہیں, بتاتا ہے کہ آپ کیا بیماری لے کر آئے میرے پاس, اب ڈاکٹر کو نیت کا خراب ہے تو بنا بھی دیتا بعض مرتبہ, مگر عام ڈاکٹر کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس ڈاکٹر کی بات نہیں ہو رہی جو عرفان کی جو علاج کرتا تھا نمونیا کا, ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہ نمونیا کا علاج کرتے تھے, جب کوئی آتا تھا تو اس کو ایسی دوا دیتے تھے کہ اس کو نمونیا ہو جائے, پھر بولتے تھے میں نمونیا کا اسپیشلسٹ ہوں, اس لیے جب تجھے نمونیا ہو گیا ہے تو پھر میں اب تیرا علاج کرتا ہوں. یہ تو ایک استثنائی چیز ہوتی ہے, ایسے واقعات دین میں بھی ہو سکتے ہیں, ایسے علماء بھی ایسا کر سکتے ہیں, کوئی ایسا دنیا دار عالم ایسا کر سکتا ہے کبھی, اور ہر کائنڈ میں ہوتے ہیں تو دین میں مولویوں میں کیوں نہیں ہوں گے بھائی, صوفیوں میں کیوں نہیں ہوں گے, جاہل صوفی ایسی بہت سی حرکتیں کرتے رہتے ہیں, مگر عام بات یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے نا مریض کو بتاتا ہے کہ آپ میں مرض ہے کیا, مریض بناتا نہیں, ایسے مولوی اور علماء حقانی جو ہوتے ہیں وہ مختلف جو فرقے امت مسلمہ میں پائے جاتے ہیں ان میں سے جن پر بھی کفر کا حکم لگائے ہیں وہ اپنی طرف سے انہوں نے کافر بنایا نہیں ہے کسی کو, کفر کرنا ان کا بتا دیا ہے کہ تم یہ جو کر رہے ہو یہ کفر ہے, بعض مرتبہ کفر تک نہ پہنچ جاتی ہے, بعض مرتبہ زنبقہ اور الحاد تک جاتی ہے, گمراہی تک جاتی ہے. جانور کا حلال ہونا اور ذبیحہ ہونا, ذبیحہ اور حلال میں فرق کرنا یہ زندقہ اور الحاد ہے, یہ بےمانی ہے پکی. آج تک کبھی کسی زمانے میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ جو جانور ذبیحہ نہیں ہے اس کو بھی حلال بولا جائے, کبھی نہیں ہوا امت میں, یہ الحاد کی رایات ہے, یہ زندقہ ہے, یہ بات کا بسنگا بنا رہے ہیں حرام کے پنے سے اور کچھ نہیں ہے, شرارت ہے اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ جس جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا گیا وہ حلال رہتے ہی تو میتا ہو جاتا ہے. اب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ جو جانور حلال ہے اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ پرانی پوری قرآن پاک کی آیت ہیں جس میں جانوروں کو ذبح کرنے کا ذکر ہے, جس میں اللہ کا نام لینے کا ذکر ہے, جس کے اندر جناب والا حلق کے حلق کے کاٹنے کا ذکر ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سارے ارشادات جو ذبح سے متعلق ہیں وہ سارے بیکار ہو گئے پھر, اور آیتیں ہیں قرآن پاک کی لا تأكل مما لم يذكر اسم الله, جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھانا, وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, یہ بہت فسق کی بات ہے, وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ, اور شیاطین وحی بھیجتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف تاکہ تم سے بحث کریں اس میں. وَإِنَ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے ان شیاطین کی بات کو مان لیا تو تم مشرک قرار دے دیے جاؤ گے. قرآن شریف کے آئے تھے اور صرف میں نے ترجمہ کیا ہے، میں اضافہ بھی نہیں کیا، کچھ مفہوم ترجمہ کیا ہے، وہ خامقلی جو پوری آئے. اور ایسی بہت سی آئے ہیں، ایک آئے نہیں، اور حدیثیں بے شمار ہیں. اگر کوئی جانور اگر حلال ہے اور اس کو حرام کوئی نہیں کر سکتا کسی صورت میں، تو پھر آپ اس کا انتظار کیوں کرتے ہو کہ کوئی کاٹے اس کو، جب انہیں حرام ہو ہی نہیں سکتا. وہ اپنا گردن مروڑ کے ڈال دیا کرو اس کے اندر کھلے میں. یہ کیا بات ہے، کوئی جانور حلال ہے تو اس کی اجازت بھی کھا جایا کرو، کیونکہ اس کو تو کوئی حرام نہیں کر سکتا. یہ تو نہیں ہے نا کہ اس کے اندر حرام ہے، بلکہ یہ تو نہیں ہے نا کہ جنازت کیوں نکالتے ہو بھائی، جانور کو اس کی جنازت کے ساتھ بیچا کرو، اس کی جنازت کے ساتھ کھایا کرو، مزہ آتا ہو. سب زندقہ ہے یہ، سب الحاد ہے یہ، دہری دہریت ہے یہ. کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک امت مسلمہ میں، پوری دنیا میں کہیں بھی یہ تقسیم نہیں تھی کہ حلال ہونا الگ چیز ہے، ذبیحہ ہونا الگ چیز ہے. یہی ہے کہ جو نفی آیات ہیں، ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں. جانور حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حلال ہونے کی صلاحیت ہے، اگر اسلامی طریقے پر اس کو حلال کیا جائے تو وہ حلال ہوگا. یہ تھوڑی ہے کہ اگر اسلامی طریقے پر اس کو حلال نہیں کیا گیا تو بھی وہ حلال ہوگا، اب تو وہ حلال نہیں ہوگا، پھر میتا ہو جائے گا. اور میتا جو ہے، مردار جانور جو ہوتا ہے، وہ حلال جانور ہی میں غلط طریقے پر مر جانے کا نام میتا ہونا ہے. حرام جانور کو میتا نہیں بولتے، خنزیر ہے، کتا ہے، چوہا ہے، بلی ہے، جن کو کھانا حرام ہے ان کو تھوڑی میتا بولتے ہیں. میتا تو اسی گائے کو، بکری کو، مرغی کو ہی بولیں گے کہ جو صحیح طریقے پر غذا نہیں ہوئی اور جان چلی گئی اس کی. اور جو یہ میتا ہوتا ہے، اس کا حرام ہونا شراب سے بھی پہلے، خنزیر سے بھی پہلے ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر میتا اور خون اور خنزیر کا گوشت، میتا سب سے پہلے. اسی لیے غیر اسلامی طریقے پر جو جانور ذبح ہوتا ہے، مرغی یا بکری یا بیف یا لیم وغیرہ، اس کو کھانا اور خنزیر کو کھانا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھی طریقے سے ذہن نشین رہنا، یہ بات چلتا وہی چلتا، اسلام میں سختی نہیں ہے چلتا، اسلام میں ایسی نرمی بھی نہیں ہے، اسلام میں ایسا ایسا ایسا, ایسا, ایسا وہ بھی نہیں ہے کہ بےڑھپ پانا بھی نہیں ہے، بےڑھنگا پانا بھی نہیں ہے، بے اصولی بھی نہیں ہے. ایک بار ایک صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ اسلام سے ہی نجات ملے گی، اور جو اسلام والا ہوگا وہی جنت میں جائے گا، جو دوسرے مذہب والا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ نہیں مانتا میں. کہ بھائی دوسرے مذہب والا بھی جنت میں جا سکتا ہے، وہ اگر صحیح طریقے پر عمل کرے اپنے مذہب کا، صحیح ہو، اخلاق کا صحیح ہو، تو جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ یہ الحاد پھر آیا تھا اللہ، یہاں پہ ملحدین کی کمی نہیں ہے اپنے پاس، امریکہ میں تو بے حساب ہے. مومن کا ہی مسئلہ ہے یہاں پہ، غیر مومن کے کوئی مسئلے نہیں یہاں پہ، بہت ہی بہت ہے، ہر پتھر کے نیچے بیٹھا ہوا ہے. یہ عقیدہ بالکل بے ایمانی کا الحاد کا ہے، کیونکہ قرآن پاک ضروریات دین میں سے یہ ہے کہ جو اللہ کا پسندیدہ مذہب ہوگا اسی پر نجات ملے گی. نجات کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کے پسندیدہ مذہب سے ہے. نجات کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے ہے. نجات کا تعلق سارے پیغمبروں پر ایمان لانے سے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، اس کے بارے میں کوئی آدمی یہ سوچے کہ وہ بھی نجات پا سکتا ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب کیا سمجھتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب سمجھتا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نجات کا موقف ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی. اب جب کوئی مذہب والا ہوگا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو اختیار نہیں کیا، تو وہ کیسے نجات پا جائے گا؟ وہ کیسے جنت میں جائے گا بھائی؟ نہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اتنے سمجھدار لوگ ہیں، اتنے گورے گورے لوگ ہیں، یہ لوگ کیسے جہنم میں جائیں گے؟ وراثت کے کیڑے کالے رہتے گورے رہتے، گورے کالے ہونا کیا ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسند ہے ناپسندیدہ ہونا اصل چیز. نہ جو ناپسندیدہ ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، جو پسندیدہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، چاہے پسندیدہ جو ہے وہ کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو. حضرت بلال حبشی حبش کے تھے، شکل صورت کے جیسے تھے سب کو پتا ہے، ایمان تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام دیا وہ مقام دیا وہ مقام دیا. یا بلال ابن سمیع تو خشخش اتنا علیک فی الجنہ، اے بلال میں جب معراج میں گیا تو تمہارے چپلوں کی چاپ میں نے جنت میں سنی ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے فرمانے. علماء اس بات پہ حیران کہ بھائی حضرت بلال کی آواز وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیسے سنائی دے رہی تھی، آپ پیچھے جا رہے تھے بلال سے جاؤ. حضور علماء نے فرمایا کہ خادم جو ہوتا ہے وہ آگے آگے ہوتا ہے، اس لیے خادم مخدوم کو لے کے چلنے کے لیے آگے آگے چلتا ہے. وہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مشاہد فرمائی. یا بلال انی سمے تو کش پشا تھا ناول ہی فل جن. اور ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، ابو لہب کو ابو لہب کہتے اس لیے تھے کہ اتنا خوبصورت تھا کہ دہکتے ہوئے شولہ کی طرح تھا اس کا چہرہ. لہب کہتے ہیں، لہب کے اصل معنی آتے ہیں آگ کا شولہ، ایک دم گوڑا گھومتا خوبصورت حسین ترین تھا ابو لہب. اس کو ابو لہب کہتے اس لیے تھے کہ اس کا چہرہ دہکتے ہوئے شولہ کی طرح تھا، یعنی یہ گوروں سے بھی زیادہ خوبصورت تھا. سمجھنے کی بات سے عرض کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، اس کے دونوں ہاتھ بھی برباد وہ پورا خود بھی برباد. ما اغنا عنہ مالہ، اس کے مال نے نفع نہیں دیا، اس کے نے مال نے نفع نہیں دیا تو ان کے مال کیا نفع دے گا بھائی. وما کسب، جو کچھ اس نے کمایا اس نے نفع نہیں دیا تو یہ جو کچھ کما لیں گے اس کی کیا نفع ہوگا ان کو. سیفلا نارن ذات لہب، کیونکہ ابو لہب ہے تو وہ آگ جو لہب والی ہے اسی میں اس کو پہنچائیں گے. ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو شولے والی ہے. اور وہ چونکہ بیوی سے بھی بہت زیادہ تعلق رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک ساتھ کریں گے. ہمراہ تو اس کی بیوی بھی ساتھ میں، تم بھی جاؤ. کچھ لگتا ہے کہ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ یہاں پہ خود منتخب ہو جا رہا ہوں، یہاں پہ بھی عورتوں کا چکر کچھ ایسے ہی ہے. عمرہ تو ہم کیجیے جی ہاں حبل مسئلہ، عورتوں کو بھی جوڑ دیا تھا بھائی تمہاری ان کے ساتھ بنتی بہت ہے، تم جاؤ. گورا ہونا کوئی چیز نہیں ہے، کالا ہونا کوئی چیز نہیں ہے، پڑھا لکھا ہونا کچھ نہیں ہے، بے پڑھا لکھا ہونا نہیں ہے، غریب امیر ہونا نہیں ہے، ترقی یافتہ ہے ترقی یافتہ ہونا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قوم، نسل، وطن، زبان، کسی اعتبار سے اللہ کے ہاں دیندار ہونا، متقی ہونا، صاحب ایمان ہونا، وہ اللہ کا معاف فرما بردار ہونا، یہ آدمی اللہ تعالیٰ کا محبوب بناتا ہے. اور بے دین ہونا، فاسق و فاجر ہونا، گنہگار خطا کار ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب اور نافرمان بنا دیتا ہے. اور سارے انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیں گے، اور جو نہیں ماننے والے ہیں چاہے وہ کروڑ ہاں کروڑ کی تعداد میں کیوں نہ اربا ارب ہاں ارب ہو، ملینوں میں نہیں بلینوں میں ہو، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اور اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رہتی ایسے انسان کی. جیسے ہمارے پاس مچھروں اور مکھیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ڈاکٹروں کے پاس جراثیم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اینٹی بایوٹک کے ذریعے سے جتنے جراثیم مارتے ہیں، خود جرسومے سے جا کے پوچھو، ایک گولی انہوں نے دی ایسا ایسا یہاں سے ہمارے کپ کا گولا مار دیا کہ ہزاروں لاکھوں ملینوں میں مر گئے. تو آپ کو تو جرسوما کچھ نہیں دکھ رہا ہے، خود جرسومے کے پاس تو اس کی اپنی ایک حیثیت ہے نا، وہ پورا ایک اسٹرکچر پورا وجود ہے اس کا، اس کو برا نہیں لگ رہا. آپ سارے اتنے مر دے رہے ہیں، آپ کے آپ کا دل کچھ بھی نہیں بولتا، بچے آپ خوش ہیں، تو تین گولیوں میں کام ہو گیا. جیسے جراثیم کی مارنے کی، جراثیم کی کوئی حیثیت ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ ان کا مارنا ہمارے لیے کمال کی چیز ہے. بلکہ جو ڈاکٹر جتنا جلدی مار کے بتاتے ہیں اس کا اتنا زیادہ انعام ہے. مچھر زیادہ ہو جاتے ہیں، مکھی زیادہ ہو جاتی ہے، کیڑے زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کو مار دیا جاتا ہے. جو نافرمان انسان ہے ان کی حیثیت مچھروں اور مکھیوں اور کیڑوں اور جرسوموں اور بیکٹیریا سے زیادہ بے حیثیت ہوتے ہیں. اللہ پاک ان کو بھی لاکھوں کروڑوں میں بلینوں ملینوں بلینوں میں مار دیں گے کچھ نہیں. یاجوج ماجوج کی جو تعداد بتائی گئی حدیثوں میں، وہ انسانوں کے مقابلے میں یاجوج ماجوج 999 یاجوج ماجوج اور ایک آدمی، یہ تناسب ہے انسانوں کا اور یاجوج ماجوج کا. حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج جو قوم آنے والی ہے جو ہیں اور ظاہر ہو جائیں گے، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ان کو چھپایا ہوا ہے. جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو ختم کر دیں گے اس کے بعد میں یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ کہہ دیں گے کہ ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، پہاڑوں میں چلے جاؤ. وہ خود بھی پہاڑوں میں چلے جائیں گے، یہ جو یاجوج ماجوج آئیں گے بھر جائیں گے زمین میں اور سب کو تباہ برباد کریں گے. اور حدیثوں میں ان کی تعداد یہ بتائی جاتی ہے کہ 999 ایک ہزار میں ایک آدمی ہے اور بقیہ 999 یاجوج ماجوج ہے، ایسا تناسب ہے انسانوں کا، تو وہ سارے کے سارے حالانکہ جہنم میں جائیں گے؟ یہ تھوڑی ہے کہ یہ جو آدمی جو ہے نا اسلام کو قبول نہیں کرے گا وہ بھی جنت میں جا سکتا ہے، وہ الحاد میں آتا ہے، وہ میں عرض کر رہا تھا سن ان لدینہ یو شدو نفی آیا دینا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی یہ تفسیر فرما رہے ہیں، اور یہ ایک عام مضمون ہے ذہن میں رکھنے کا کہ جو بھی قرآن پاک کا مطلب اور معنی ایسا بیان کرے گا کہ جو سلف کے بتائے ہوئے مطلب اور معنی سے مختلف ہوگا، جس کو آدمی اپنی عقل سے متعین کر کے بیان کرے گا، زیادہ تر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اور ابن عباس نے اس کو بیان فرمایا ہے، یہ پھر ایسی صورت میں وہ الحاد کی آیات میں آ جاتا ہے، اور اللہ پاک فرما رہے لا یخفون علینا، وہ ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں، افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، کیا وہ شخص جو جہنم میں ڈال دیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ جو امن کے ساتھ میں آئے گا قیامت کے دن؟ ایک وہ آدمی ہے جو اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ، بغیر کسی خوف کے، پریشانی کے میدان قیامت میں آیا ہوا ہے وہ آدمی، اور ایک وہ جو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کی وجہ سے یہ جو فرمایا جا رہا ہے فمن یلقی فی النار، تو یہ بتانا جا رہا ہے کہ جو الحاد فی الآیات کرتے ہیں ان کو ڈال دیا جائے گا جہنم میں، اس کو بتانے کے لیے ہے وہ جملہ، اور ایسے جو تکلیف کرنے والے، جو جھٹکانے والے ہیں، ان کو بتانے کے لیے، جھٹکانے والوں کا انجام دعوت کے بعد کچھ لوگ مان لیں گے، کچھ لوگ نہیں مانیں گے، تو جو ماننے والے ہوں گے ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ قیامت میں امن کے ساتھ آئیں گے، اور جو نہیں ماننے والے ہوں گے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ جہنم میں ڈالنے کا اصل مقابلہ جنت میں ڈالنے سے ہے، جہنم میں ڈالنا جنت میں ڈالنا، تو یہ نہیں فرمایا گیا یہاں پر کہ جو جہنم میں ڈال دیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے یا جو جنت میں پہنچا دیا جائے وہ زیادہ بہتر ہے، بلکہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو جہنم میں ڈال دیا جائے وہ، اور جو قیامت میں اطمینان کے ساتھ آ جائے وہ، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ علماء نے یہ فرمایا کہ جنت میں جانے سے تو جہنم میں جانے والے کو کمپیئر کرنا ہی نہیں، صرف جو قیامت میں امن کی حالت میں آ جائے اس کا مقابلہ اس کے ساتھ میں نہیں بن سکتا، وہ تو بہت آگے کی چیز ہوگی جنت میں پہنچا دیا جانا، اس لیے یہاں پر یہ مضمون رہتا ہے، مقابلہ ڈال کے نہیں بتایا گیا کہ جو جنت میں جہنم میں ڈال دیا جائے وہ، اور جو جنت میں پہنچا دیا جائے وہ، دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں کیا؟ یہ نہیں کہا گیا قرآن پاک میں یہاں پر، بلکہ یہ کہا گیا کہ افمن یلقی فی النار خیر، جو جہنم میں ڈال دیا جائے کیا وہ بہتر ہے، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا جو قیامت کے دن امن کے ساتھ میں آ جائے وہ زیادہ بہتر ہے؟ قیامت کے دن امن کے ساتھ میں آ جانا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جہنم میں ڈالنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، جہنم کا جہنم میں ڈالا جانا اتنے زیادہ بہتر ہے کہ قیامت میں امن سے آنے والے کے ساتھ میں بھی اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، چاہے کہ جنت میں جانے والے کے ساتھ میں مقابلہ ہو جائے، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اسی وجہ سے جنت میں جہنم میں ڈالنے کا ذکر ہے، یلقی فی النار، پھینک دیا جائے جو جہنم میں، اور امن یأتی آمنا یوم القیامہ، اس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن امن کے ساتھ میں آئے وہ، ایک آدمی تشریف لا رہا، ایک کو آپ نے پھینک دیا ہے، دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ یعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرنا چاہو کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے، مرضی ہے تمہاری، جو چاہے کرو، دعوت کے بعد میں اختیار ہوتا ہے، اور یعملوا ما شئتم، یہ اختیار جو ہوتا ہے عجیب چیز ہے، بتاؤں میں آپ ایک بات سناؤں آپ کو دلچسپی کی، وہ یہ کہ جو سیوا ہوتا ہے نا حکم کا، یعملوا ما شئتم، جو چاہے عمل کرو، حکم کا سیوا ہے، آپ اس کو پکڑ لے کے نہیں بیٹھ سکتے کہ اللہ میاں خود ہی حکم دے رہے ہیں کہ تم جو چاہے کر لو، بظاہر تو یہی مطلب ہے اس کا کہ آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ جو چاہے کر لو، کوئی پابندی نہیں ہے اسلام میں، مگر کوئی بھی یہ مطلب نہیں نکالتا اس کا، کیوں؟ ان لوگوں کی ماں کام نے بسی رہے اس کی بات کہ تم جو کر رہے ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں، تو تم جو کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو چاہے کر لو، تم کر رہے میں دیکھ رہا ہوں، پولیس کھڑی ہوئی ہو اور اس کے بعد میں لائٹ کے پاس، اور اس کے بعد میں بولے کہ جو چاہے جیسا چاہے کر لو، ہم لوگ یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، جس کو ریت پہ جانا ہے ریت پہ جاؤ، جس کو گرین پہ جانا ہے گرین پہ جاؤ، کیا مطلب بات کا؟ وہ مطلب ہوتا ہے، تو ہر حکم جو ہوتا ہے اس کا خاص مطلب ہوتا ہے، حکم کا جو سیوا ہوتا ہے وہ بہت سے معنی کے لیے آتا ہے، اسی لیے کون سے حکم کا سیوا کس معنی کے لیے ہے وہ اس کو متعین کرنا بھی ہر ایک کے بس کی چیز نہیں ہے۔ حج کے لیے آدمی جاتا ہے تو حج کو جانے کے دوران احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، خشکی کا شکار کرنا منع ہے، جب آدمی حج کے احکاموں سے فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ فإذا حللتم فاصطادوا، جب تم حلال ہو جاؤ، احرام کھول دو تو شکار کرو، یہ حکم کا صیغہ ہے، جیسے نماز پڑھو ہے نا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، شکار کرو، ایسا ہے، تو کیا آپ جتنے احرام کے ساتھ میں اپن چھڑی بھی خریدتے کیا؟ اس کے ساتھ وہ بھی خریدتے تھے مرنے کا شکار کرنے کا بھی شکار بھی کرنے کا ہے. ایسے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ جب احرام کھولے تو شکار کریں. مطلب بات کا یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر شکار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو, اس لیے کہ وہ جو پابندی تمہارے اوپر تھی حرام ہونے کی وہ اٹھا دی گئی ہے. تو حرام کے جو عمل کا جو سیوا ہوتا ہے اس کے اپنے معنی مطلب ہوتے ہیں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جائز ہونے کو بتاتا ہے, بعض مرتبہ وہ ضروری ہونے کو بتاتا ہے, بعض مرتبہ جائز نہیں ہونے کو بتاتا ہے. یہاں پہ ہمبلو معاشی تم کہاں جائز ہونے کو بتا رہا ہے. بعض مرتبہ استحضاء کے لیے ہوتا ہے, بعض مرتبہ مذاق کے لیے ہوتا ہے, بعض مرتبہ تعلیم تشریف کے تقریب کے لیے ہوتا ہے, بعض مرتبہ ممانعات کے لیے ہوتا ہے. ہمارے پاس اردو میں بھی چلتا ہے ایسا, ہر زبان میں ہوتا ہے ایسا. چھوٹے بچہ جو ہے نا وہ بات سن نہیں رہا تھا, بھاگ رہا ہے, زور سے گر گیا. اب آپ کیا بولتے, اور بھاگو. یہ بھاگو کس معنی میں ہے؟ ایسے بہت سے ایسے عربی کے اندر بھی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اعملوا ما شئتم, تم جو چاہو کرو, انہ بما تعملون بصیر, بے شک اللہ پاک تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہے. جہنم میں جانے کا کام کرتے ہو جہنم میں جاؤ, جنت میں جانے کا کام کرتے ہو جنت میں جاؤ, جو جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. اسے ایک بات اور معلوم ہوگی, وہ معلوم یہ ہوگی بات کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہونے کی وجہ سے یہاں ہر چیز کا موقع ہے, ہر شے کا موقع ہے, اور پنپ پہ سب ہیں. کوئی آدمی غلطی کرے گا اور غلطی کو پھیلائے گا پنپ پہ لاؤ, انہیں پھر امتحان کی. اگر کوئی آدمی غلطی کر رہا ہے اس کو پنپ میں نہیں دے رہے تو امتحان کیسا بھائی؟ اس لیے باطل کی دعوت پھیلتی ہے, باطل پھیلتا ہے. اسی لیے کسی چیز کے زیادہ کرنے والے ہو جانا اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتی, کسی چیز کے لوگ زیادہ ماننے والے ہو جانا اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. غلط سے غلط بات آپ چلائیں گے تو یہ دنیا میں چل جائے گی, اور اچھی سے اچھی بات آپ چلائیں گے تو یہ دنیا میں چل جائے گی. ایسا اصول نہیں ہے کہ حق ہی چلے گا باطل نہیں چلے گا, اور ایسا اصول نہیں ہے کہ باطل ہی چلے گا حق نہیں چلے گا. آپ کو جو چلانا ہے وہ چلائیے. یہ معلوم بات ہے ان ہدینا سبیر اما شاہ کے رہوں اور اما کفوا, شکر کا راستہ اور کفر کا راستہ دونوں ہم نے بتا دیا انسانوں کو. یہاں پر کوئی آدمی اگر غلطی پر چلنا چاہے تو غلطی کے راستے نکلتے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو اہل باطل گزرے ہیں پچھلی امتوں میں, وہ جہاں پر بھی پہنچتے تھے غلطی ہونے میں وہاں سے بات بنانے کی قابلیت ہوتی تھی. مطلب ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود بات بنا رہا تھا, آپ اندازہ لگا لیجیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون بات بنا رہا تھا, حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں ان کی قوم بات بنا رہی تھی. یعنی ان کو بھی کچھ نہ کچھ بات بنانے کا چانس, ہر بات بنانے کا چانس مل جانا حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ بولوں میں وہ تو دلیل کس کی تعداد موافقت کرتی ہے اور کس کی موافقت نہیں کرتی, اور دلیل کا تجزیہ کرنے کی صلاحیت جن لوگوں میں ہے ان کے ذریعے سے حق متعین ہوتا ہے. ان کو کتاب میں کا حوالہ دے رہے تھے, انہوں ایسا بات بول رہے تھے, ان کے پاس حدیث ہے بھائی, انہوں حدیث سنا رہے تھے. اب ہر وہ آدمی جو بات بنا لے آپ سمجھ لیں کہ وہ صحیح ہے شاید. غیروں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے اور اپنوں کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ 72-73 فیصد اس امت میں ہوں گے تو 72 بات نہیں بنا رہے. جاؤ وہ حق ہے جو آدمی بات بنا دے, کتاب میں لکھا ہوا تھا جو چیز چھپ جائے پرنٹ ہو جائے وہ حق ہے. نہ کتاب میں چھپنا کوئی بنیاد ہے, نہ بات بنانا کوئی بنیاد ہے, نہ تعویل کرنا کوئی بنیاد ہے. اسی وجہ سے یہ بہت نازک چیز ہوتی ہے کہ حق بات کو سمجھنا اور حق بات پر جمنا اور عمل کرنا. یہ جب تک اہل حق کے ساتھ میں جوڑنا ہو, علماء حق کی صحبتیں نہ ہو, آدمی کو قرآن و حدیث سے ایک مناسبت نہ ہو جائے, آدمی میں احتیاط اور ڈر والا پہلو نہ آ جائے, پوچھ پوچھ کر چلنے والا والا رخ نہ آ جائے, اس وقت تک اس آدمی کا سیف ہونا بہت مشکل ہے. اس نزاکت کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اس دنیا کے اندر اللہ نے اس دنیا کا سیٹ اپ کچھ ایسا رکھا ہوا ہے کہ آدمی کوئی غلط باتیں بنانا چاہے تو وہ بھی آدمی کو بنتے ہوئے نظر آئے گی. ہاں یہ سمجھ میں آ رہی بات بول کے عقل اپیل کر لے گی اس کی. عقل بیمار ہے, کمزور ہے, عقلیں سالم عقلیں نہیں رہیں گی, معمولی صلاحیتیں رہ گئی, بہت بڑی صلاحیتیں ختم ہو گئی. اور حضرت خانی نے تو ایک بڑی بات فرمائی, عجیب بات فرمائی, انہوں نے فرمایا کہ جہالت کے بعد عقل جلدی اپیل کر لیتی ہے, کہ جہالت کو دل جلدی قبول کر لیتا ہے کیونکہ آدمی اصلا جاہل ہے, اور علم کو جلدی قبول نہیں کرتا. تو یہ علم کے واسطے تمیز چاہیے, استعداد چاہیے, اور کہ اعتراض جلدی سمجھ میں آتا ہے, جواب جلدی سمجھ میں نہیں آتا, اس کا ریزن وہی ہے. لوگ جو ریمارک کر دیتے ہیں جو اعتراض کر دیتے ہیں نا وہ جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے. لوگ تو ایسا بول رہے ہیں نا بھائی, فوراً ہر آدمی بولتا ہے بولو میں تو بول رہا تھا, اس کا جواب جو ہے نا ہر ایک کو نہیں سمجھ میں آتا, کوئی لیتا ہے ذہن کوئی نہیں لیتا ہے, کیونکہ اس کا تعلق علم سے ہے اور پہلے سے ہے نہیں علم, ایک نئی چیز ہے جس کو اندر جانے کا ہے. جہالت پہلے سے ہے تو اس نے فوراً اڈاپٹ کر لیا اس بات کو جس کا تعلق جہالت سے ہے. اسی وجہ سے شر والا جو پہلو ہوتا ہے وہ جلدی قبول کر لیا جاتا ہے, خیر والا جو پہلو ہوتا ہے وہ دیر میں قبول کیا جاتا ہے. قرآن پاک میں یہ یہودیوں کی خاص نشانی بیان کی گئی کہ جب ان کے سامنے شر رکھا جاتا ہے تو ترپٹتے ہیں لے لیتے ہیں, اور جب ان کے سامنے خیر رکھا جاتا ہے تو وہ اس کو لیتے نہیں. اللہ نے فرمایا کہ یوم الملوم عاشی تم انہو بما تعملون بصیر ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم, یقینا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلا دیا انکار کر دیا ذکر کا جب ان کے پاس آ گیا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ان کے پاس آ گئی, یہ ذکر قرآن پاک کی صورت میں, یہ ذکر پورے وحی کی صورت میں, یہ ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں, سب کو شامل ہے. جب ان کا انکار کر دیا انہوں نے تو وہ بھی ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے. ایک تفسیر کی یہ کی گئی کہ لا یخفون علینا, جو اس سے پہلے لا یخفون علینا, ہم سے وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں, جو ہماری آیتوں میں الحاد کر رہے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں, جو تکذیب کر رہے ہیں ذکر کی وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں, خبر اسی طرح محدود ہے. اور ایک بعض لوگوں کا کہنا, بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس کی جو بات کا جو جملہ ہے وہ بہت آگے چل کے اولئک ینادون من مکان بعید, وہ جو ہے نا وہ اس کی خبر قرار دیا ہے. وہ انہو, کیونکہ اس کے بعد میں جو قرآن پاک میں یہاں ہے وہ اس طرح ہے, ان الذین کفروا بذکر لما جاءہم, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ذکر کے ساتھ جب ذکر ان کے پاس میں آ گیا, وہ ان نبو کتاب العزیز, اور یہ تو کتاب عزیز ہے, جس کو جھٹلا رہے ہیں یہ کتاب عزیز ہے. وہ جو لوگ جھٹلا رہے ہیں ان کا کیا انجام ہے, اس کی خبر, اس کے جملے خبریں یہاں پر نہیں ہے, بلکہ اس ذکر کی تفصیل میں اللہ تعالیٰ آگے بیان فرمانے لگے. فرما وہ ان نبو کتاب العزیز, بے شک یہ ایسی کتاب ہے جو کہ عزیز ہے, غلبے والی کتاب ہے, عزت والی کتاب ہے, دونوں شامل ہیں. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید, نہیں آ سکتا اس میں باطل, باطل بمانا مبطل, کوئی اس کو باطل کرنے والا نہیں آ سکتا اس میں, اس میں کوئی باطل کرنے والا نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. سامنے سے نہیں آ سکتا, ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ جو علی اعلان مبارزت کر کے چیلنج کر کے کبھی کوئی اس میں کمزوری نہیں نکال سکتا, اور نہ خفیہ مکاری کے طریقوں سے بعد میں جو اس میں گڑبڑی کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے, اور ایک یہ ہے کہ سامنے سے نہیں کیا جا سکتا جو بالکل نظر آئے, اور جو من خلفہ کا مطلب یہ ہے کہ معانی کے اندر تبدیلی کر کے اور تحریف کر کے کوئی آدمی اس میں آ نہیں سکتا ہے, جس کا مطلب یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ جیسے اللہ نے قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت فرمائی ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے معانی کی بھی حفاظت فرمائی ہے. کبھی بھی امت مسلمہ میں ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن کے غلط مطلب اور معنی کو امت میں عام کر دیا جائے, جب بھی کوئی کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ علماء حق کو کھڑا کریں گے اور وہ اس کے باقی اور صحیح مطلب کو واضح کر کے رکھ دیں گے. پوری امت مسلمہ کسی آیت پر, کسی قرآن پاک کی تفسیر پر غلط طریقے پر متفق ہو جائے ایسا نہیں ہوگا کبھی. جیسے الفاظ کے اندر تبدیلی نہیں لائی جا سکتی ایسی معنی میں بھی نہیں لائی جا سکتی, ایک مطلب یہ ہے, نہ چیلنج کر کے کوئی آدمی مقابلہ کر سکتا ہے نہ بغیر چیلنج کیے کہ مکاری کے ساتھ میں مقابلہ اس کا کیا جا سکتا ہے, ایک مطلب یہ ہے. اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمارے جہتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ بنایا ہے, جیسے ایک تعبیر ہے, اطلاع ہوتی ہے, یہ آگے سے کوئی دخل دے سکتا ہے اس میں نہ کوئی پیچھے سے دخل دے سکتا ہے, یعنی یہ بالکل محفوظ ہے. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ جو تورات اور انجیل وغیرہ جو کتابیں پہلے سے نازل ہو چکی ہیں نہ تو وہ اس کو باطل کر سکتے نہ بعد میں قیامت تک کوئی ایسی کتاب آنے والی ہے جو اس کو باطل کرے. ایسا کوئی کلام, کوئی آدمی ایسی کتاب لکھ سکتے لکھ سکے یا کوئی ایسا معاہدہ کر سکے جس کی وجہ سے اس کتاب کے اوپر غالب آ جائے وہ, اس کتاب کا کو باطل کر دے وہ, ایسا نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے قرآن پاک میں جو بات ہے اس کو کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکے گا, کیونکہ اتنی ہی تحقیق ہو جائے, سائنس کی تحقیقات ہو جائے, قرآن کی تحقیقات ہو جائے, جو قرآن پاک کی بات ہے اس کو کبھی باطل نہیں کرنے والا ہوگا. اور الباطل کا ترجمہ شیطان سے بھی کیا گیا ہے, خالد ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے باطل کا ترجمہ شیطان سے کیا ہے کہ شیطان اس کے اندر نہ تو سامنے سے آ کے لوگوں کو گمراہ کر سکتا نہ دخل دے سکتا اور نہ جو ہے نا خفیہ طریقے پر کوئی دخل اس کے دخل اندازی سے نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے ایک بات بھی یہ بھی فرما دی کہ شیطان سے مراد شیطان جن ہی نہیں ہے, شیطان انس بھی مراد ہے اس میں, تو انسانوں کے شیاطین ہو یا جنات میں کے شیاطین ہو یا کتابوں میں سے کوئی کتاب ہو یا بدکاروں میں سے کوئی بدکار ہو یا مکاروں میں سے کوئی مکار ہو جو قرآن پاک کے معنی یا الفاظ میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے والا ہو, نہیں کر سکتا کبھی بھی. قرآن پاک کے لفظوں میں کبھی کوئی تحریف اور تبدیلی ہو سکی ہے؟ نہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ معنی کے اندر بھی کبھی کوئی تبدیلی یا تحریف ہوگی. لوگ کوشش بہت کرتے رہیں گے لیکن ہوگی نہیں. کرنا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. یہ نازل کیا ہوا ہے کلام اس ذات کا جو حکمت والی ہے, اور نازل کیا ہوا ہے کلام اس ذات کا جو حمید الذات و صفات, محمود الذات و صفات ہے, کہ جو اپنی ذات اور صفات دونوں کے اعتبار سے قابل تعریف ہے. اس کا کلام ہے یہ, جو ذات سے محمود ہے, جو صفات سے محمود ہے, اور جو حکمت سے بھرا ہوا, جس کے پاس علم ہے, جس کے پاس حکمت ہے, اس کی کوئی لفظ میں حکمت سے خلو نہیں, خالی ہونا نہیں پایا جاتا ہے, اس کی طرف سے یہ نازل کی ہوئی ہے. اس کے اندر کیا کوئی نکال لے گا؟ اس کے اندر کون کیا آئے نکالے گا؟ کیا نکال سکے گا؟ ہے ہی نہیں اس میں کوئی آئے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک, نہیں کہا جائے گا آپ سے مگر وہی جو کہا گیا ہے رسولوں سے آپ سے پہلے. اب آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو جواب مخالفین کی طرف سے آپ کو مل رہا ہے, یہ تو وہی جواب ہے جو ہمیشہ پچھلے پیغمبروں کو بھی مخالفین کی طرف سے ملا ہے. تو موافقین کا کچھ جواب ہوتا ہے, مخالفین کا کچھ جواب ہوتا ہے. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ تسلی رکھیے, مخالفین تو آپ کے ساتھ مخالفت کی بات کریں گے, اور یہ وہی باتیں ہیں جو پچھلے بھی نبیوں کو ان کی قوموں نے دی. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک, نہیں کہا جا سکتا آپ سے مگر وہی جو کہا گیا رسولوں سے آپ سے پہلے. ان ربک لذو مغفرت وذو عقاب علیم, بے شک تمہارا پروردگار بہت مغفرت والا ہے اور بہت ہی تکلیف والی سزا دینے والا ہے. بہت زیادہ تکلیف کی سزا دینے والا بھی ہے, بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صفات رحمت بھی اور صفات غضب بھی رکھتے ہیں, صفات جمال بھی ہیں, صفات جلال بھی ان کے پاس ہے. جتنے زیادہ وہ محبت کرنے والے, معاف کرنے والے, ستاری کرنے والے, غفاری کرنے والے, تواب ہیں, وہاب ہیں, رحیم ہیں, ودود ہیں, اتنے ہی زیادہ وہ منتقم بھی ہیں, اتنے ہی زیادہ وہ شدید البخش بھی ہیں, اتنے ہی زیادہ وہ شدید العقاب بھی ہیں. جیسے ان کی جنت ہے ویسے ان کی جہنم ہے, جیسے ان کی نعمتیں ہیں ویسے ان کی مصیبتیں ہیں. تو کبھی ایک رخ کے اوپر آدمی کو نہیں ہونا چاہیے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رخ کو دیکھ لیا اور اس کے بعد میں دوسرے سے بالکل غافل ہو گئے. نہیں, اللہ تعالیٰ جگہ جگہ یہ فرما دی, جب بھی عبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں, رحم کرنے والا ہوں. وان عذابی هو العذاب الالیم, اور یہ بھی میرے بندوں کو بتا دو کہ میرا عذاب بڑا تکلیف دینے والا ہوتا ہے. اللہ پاک نے دونوں رخ بتا دی اپنے صفات کی, اسی کو یہاں فرما رہے ہیں. ان ربک لذو مغفرت وذو عقاب علیم, بے شک تمہارا پروردگار مغفرت والا ہے اور عقاب علیم والا ہے. علم معنی دکھ کے ہیں, تکلیف کے ہیں, علیم اسی سے, علیف سے ہے یہ. ایک ہے علیم عین سے, اس کی معنی جاننے والا, ایک ہے علیف سے علیم, اس کے معنی تکلیف دینے والا, زخم والا. اسی وجہ سے جس کا نام عبدالعلیم ہے اس کو علیم نہیں بولنا, وہ علیم ہے, وہ عبدالعلیم ہے, وہ عبدالعلیم تھوڑی ہے. جو ہمارے یہاں جو نام وغیرہ بولے جاتے ہیں اس میں بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے, اس سے عربی کا لفظ ہوتا ہے وہ اس کے معنی دوسرے ہوتے ہیں اور ناموں کے اثرات آ جاتے ہیں. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے جو جنرل ہے, ایک مطلب اور بھی لکھا ہے قاضی صاحب نے, وہ یہ ہے, فرماتے ہیں ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک, جو آپ سے جو آپ نہیں کہا جائے نہیں کہا جاتا ہے آپ سے مگر وہی جو کہا گیا ہے رسولوں سے آپ سے پہلے. یعنی یہ جملے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیغام رسانی کے لیے جو بات کہی جا رہی ہے یہ وہی ہے جو پچھلے پیغمبروں کو بھی کہی گئی تھی, یہ بھی مطلب اس کا ہو سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شریعت آیا کرتی ہے, جو اصول ہوتے ہیں دین کے, وہ سب میں مشترک ہوتے ہیں, توحید کا, رسالت کا, جنت و جہنم کا, باعث بعد الموت کا, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا, نافرمانیوں سے بچنے کا, جو مشترک مفہوم ہوتا ہے وہ سب پیغمبروں کا ایک ہوتا ہے. اسی وجہ سے دین ایک ہی ہے, البتہ مسائل کے اندر اور احکام کے اندر فرق ہوتا رہا ہے. تو وہ بھی مطلب اس آیت کریمہ کا ہو سکتا ہے, یہ لکھا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. مشرکین میں سے بعضوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک غیر عربی زبان میں اترنا تھا. بھئی ان پر اگر قرآن پاک غیر عربی میں اترتا تو بھی کمال کی بات تھی, کیونکہ ایک عربی آدمی ہے اور غیر عربی کتاب پڑھ رہا ہے جب ہم مانتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر غیر عربی میں اردو میں ہم نازل کر دیتے تو تم لوگ کیا بولتے, تو خاموش ہو جاتے تم لوگ جو مخالفت کرنے والے ہیں. یہ کہہ چکے بھائی آدمی عربی ہے اور پڑھ رہا غیر عربی, اور ہم لوگ عرب ہیں, کیا تم پڑھ رہے ہو بھائی, ہمیں کیا پتا کیا پڑھ رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر میں غیر عربی میں نازل کرتا عجمی میں نازل کرتا تو بولتے کہ بھائی آدمی عربی ہے اور پڑھنے والا جو چیز پڑھی جا رہی ہے وہ عجمی ہے کیا تو کہیے. اور جب ہم عربی میں نازل کر دیے تو بولیں کہ کچھ عربی میں ہونا تھا کچھ عجمی میں ہونا تھا. کوئی تو کوئی تو یوں کہہ رہا کہ پوری کتاب عجمی میں ہونا تھا, کوئی کہہ رہا کہ نہیں تھوڑا عربی میں ہونا تھا تاکہ عرب سمجھ لیں, کچھ عجمی میں ہونا تھا تاکہ عجم سمجھ لیں. وہ سمجھے عجمی میں ہونے کا مطلب ایک ہی رہتا عجم کا, پوری دنیا میں عرب کہہ رہا ہوں ایک ہی عجم ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے کی یہ سب جو ہے بات بنانے کی بات ہے, یعنی دھوکہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ. فرمانے والے جاننا ہو پر چونکہ انہوں نے کہا تھا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے, اس کو شان نزول کہتے ہیں کہ کیا بات ادھر سے ہوئی تھی تو جس کے جواب میں یہ آیت اتری. والے جاننا ہو قرآن عجمیا, اگر ہم اس قرآن کو عجمی بناتے غیر عربی زبان میں اتارتے, لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمی و عربی, تو پھر یہ لوگ یہ کہتے کہ کیوں بھائی اس کی آیتیں تفصیل سے ہمارے سامنے نہیں رکھی گئی. بات آپ نے ایسے انداز میں کی کہ ہم سمجھ ہی نہیں رہے اس کو, عربی ہے یا عجمی ہے, یہ آدمی عربی ہے کیا عجمی ہے. یہ اگر غیر عربی میں پڑھتا تو پھر اس میں یہ الزام لاتے. قل هو للذین آمنوا هدى و شفاء, آپ یہ فرما دیجئے کہ عجمی عربی میں نازل کرنا کی والی بات نہیں ہے. ہماری مسیح جس میں تھی ہم نے اس زبان میں قرآن پاک کو نازل کیا, یہ پورے جہان کے ایمان والوں کے واسطے ہدایت اور شفا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے تعریف کر دی ہم لوگوں کی اس میں, کہ جو عجمی ہے نا وہ کبھی شکایت نہیں کریں گے کہ قرآن عجمی میں کیوں نہیں ہے, بلکہ جو ایمان والے ہیں اسے شفا کا کام لے لیں گے, جو ایمان والے ہیں اسے ہدایت لے لیں گے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اصل جن کے دلوں میں ایمان ہے, ایمان کی صلاحیت ہے, جو ایمان لانا چاہتے ہیں, ایمان لانے والے لوگ ہیں, وہ تو اس قسم کی باتوں میں نہیں جائیں گے. وہ تو یہ دیکھیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, اس طریقے سے وہ پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے پر اور یہ ان کو شفا مل جائے گی. قرآن پاک کیا ہے؟ شفا ہے. جتنے امراض قلوب ہوتے ہیں, جتنے بیماریاں ہیں, جو اصل بیماری ہے انسان کی, روحانی جو امراض ہیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے جو اوصاف اور حالات ہیں وہ اصل بیماری ہے انسان کی. جسمانی جو فزیکلی بیماریاں ہیں وہ اصل نہیں ہوتی. جسمانی اور فزیکلی بیماریاں تو بہت سی نعمتیں ہیں, بہت سی بیماری مصیبت نہیں ہے وہ, بلکہ وہ نفع ہے. ظاہری طور پہ بھی نفع قرار دیا جاتا ہے اس کو. بخار کسی کو آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بخار کو برا مت بولو اس واسطے کہ وہ گناہوں کو دھو دیتا ہے, تو بخار کو نعمت بتائی حضور نے. نزلہ زکام سے فائدہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں طب یونانی میں ایک طرح یہ آپ ڈاکٹر لین, ایک یہ ہوتی ہے یونانی طب, جڑی بوٹیوں والی طب یونانی اصل ہے. یہ اس واسطے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی استعمال فرمائے ہیں. جس کو حضور نے اختیار فرمایا وہ سب سے اصل ہوگا, یہ فائدے کی بات ہے. آپ نے اسی کو انکریج کیا ہے. طب یونانی کی حقیقت ہے, ان کے اس کے جو اصول ضابطے ہیں وہ صحیح ہیں. تو طب یونانی میں یہی بات ہے کہ جس آدمی کو بخار آتا ہے وہ آدمی بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے, نفع کی چیز ہے. نزلہ جس آدمی کو ہوتا ہے نزلہ زکام, وہ آدمی کو پاگل پن نہیں ہوتا کبھی. جس کو کبھی نزلہ زکام نہ ہو بڑی عمر میں اس کو پاگل پن ہونے کا اثر غالب رہتا ہے, کیونکہ فاسد مادہ اس سے نکلتا ہی. تو یہ جو ظاہری بیماریاں ہیں یہ تو بیماریاں ہے بھی نہیں بہت سی اس میں سے. اصل بیماری انسان کی جو ہے وہ ہے جو اللہ سے دور کرنے والی ہے بندے کو. جو سب سے زیادہ دور کرنے والی بیماری ہے وہ شرک ہے, وہ کفر ہے. جو باوجود اللہ سے تعلق دکھانے کے دور کرنے والی بیماری ہے وہ بدعت ہے. شرک اور کفر کے بعد میں گناہ سے بڑی چیز بدعت ہے. ہم شراب پی لینا, ہتکاری کر لینا, چوری کر لینا, یہ جو گناہ ہے نا ان سے بڑا ہے گناہ بدعت, جس کا شیپ برا نہیں رہتا. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ حضور پر جس میں اعتراض ریمارک آ جائے وہ چیز گناہ سے بڑی شمار کی جائے گی. تو بدعت جو ہے نا وہ بیماری ہے, روحانی بیماری ہے. گناہ جو ہے وہ بیماری ہے, غفلت جو ہے وہ بیماری ہے, اب شرک ہے, تما ہے, اور جناب بزدلی ہے وغیرہ وغیرہ, بخل ہے, تکبر ہے, یہ جتنی بے صبری ہے, بے شکری ہے, فلاں فلاں جتنی بیماریاں دل کی ہوتی ہیں یہ اصل بیماریاں ہیں. قرآن پاک ان سے شفا ہے. کیونکہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے ظاہر اور باطن دونوں سے وہ ان تمام نافرمانیوں والی بیماریوں سے بچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ عربی زبان میں ہو یا عجمی زبان میں ہو بحث اس میں نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں, ہم نے عربی کے اندر اس کو نازل فرمایا اور عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے بہت خصوصیات پر رحمت فرمائی. اللہ کی حکمت کا تقاضا یہی ہوا, مسئلہ یہی سمجھی گئی کہ اس کو عربی زبان میں بھیجا جائے. اللہ نے عربی میں نازل فرمایا, مگر جو ایمان والے ہیں چاہے عرب ہوں غیر عرب ہوں قیامت تک آنے والے ہوں وہ اس سے ہدایت لے لیتے ہیں. اور ان کے لیے یہ شفا کا کام ہے. قل هو للذین آمنوا, آپ یہ فرما دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے شفا ہے. اب یہ شفا سے ایک تفسیر شفا کی عام تفسیر یہی کی جاتی ہے, لیکن علماء نے فرمایا, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے بھی یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ یہ جیسے روحانی امراض کے لیے شفا ہے قرآن پاک, ایسے ہی جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے. اللہ کے کلام ہونے کی وجہ سے اس میں برکت ہے, اور استبراز جو برکت حاصل کرنا جو ہے نا سارے مقاصد کے لیے ہو سکتا ہے, تو وہ شامل ہے اس میں جسمانی امراض کو بھی, جسمانی ضرورتوں کو بھی شامل ہے وہ. لہٰذا جسمانی امراض کے لیے بھی شفا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے قرآن پاک کو, اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور حضرات صحابہ سے ثابت ہے. اس لیے اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے کہ اگر قرآن کریم کو امراض جسمانی کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جائے کسی خاص طریقے سے, ہلکے پھونک کے پانی پینا ہے یا ویسے دم کر دینا ہے یا لکھ کے اپنے گلے میں لگا رکھ لینا ہے, چھوٹے بچوں کے گلے میں ڈال دینا ہے وغیرہ وغیرہ. چھوٹے بچوں کے گلوں میں تو صحابہ کے زمانے میں بھی ڈالنے کا رواج تھا, رضی اللہ عنہ محفوظ کے بارے میں آتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے گلے میں وہ ڈال دیا کرتے تھے قرآن پاک کی محفوظوں کو اور آیتوں کو. اسی طرح استفادہ کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ ہم عجمی لوگوں کے واسطے بڑوں کے گلوں میں بھی ڈالنے میں کوئی اتنی قباحت نہیں ہے اس میں, مطلب جب چھوٹے کے لیے اجازت ہے تو جب اجازت ہے تو بڑے کے لیے ممانعت نہیں ہے اس کی. تو قرآن پاک کو علاج کے طور پر اختیار کرنا, جب یہ سلسلہ چلتا ہے تو اس میں بے شمار تجربے سامنے آتے ہیں, پھر ہر چیز کا اس میں سنت ہونا ضروری نہیں ہوتا, صرف اتنا ثابت ہو جائے کہ سنت سے اس کی اجازت ملتی ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب کس کس اعتبار سے کیسے کیسے فائدہ اٹھایا جائے گا, تو تجربات اس کی پھر بیس ہوتے ہیں, تجربات کے اعتبار سے چلتا ہے آدمی, تو وہ تجربات کو اصل سنت میں قرار دینا کبھی وہ غلط, وہاں جا کے آدمی ٹھوکر کھاتا ہے. ابھی تعویذ لکھنا ہے, تعویذ لکھنے کے اندر نمبروں کے ذریعے سے لکھنا ہے, آیتوں کے ذریعے سے لکھنا ہے, ڈبے بنا کے لکھنا ہے, مثلث بنانا ہے, مربع بنانا ہے, مخمص بنانا ہے, مسدس بنانا ہے, اور کیسے کیسے طریقے کو ہوتا ہے, یا ویسے قرآن شریف کی آیت کو لکھ کے پینا ہے, پڑھ کے پینا ہے, سات دفعہ ہی پڑھ کے پینا ہے, گیارہ دفعہ پڑھ کے پینا ہے, اکیس دفعہ, اور بعض مرتبہ ہوتا ہے یہاں پہ لوگ آتے پوچھتے ہیں اکیس دفعہ پڑھ دی کیا, اکیس دفعہ پڑھنا ہی ہے حدیث میں ہے کیا, بھائی پڑھنا ہی نہیں ہے حدیث میں, پڑھنے کی اجازت ہے, آپ چاہے تو پڑھو, سات بھی پڑھتا پڑھ سکتے ہو, ایک مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو, اکیس دفعہ بھی پڑھ سکتے ہو, تجربے سے یہ آیا کہ اکیس دفعہ پڑھنے میں یہ بات ہے. جب یہ عدد اور تعداد کی کیا حیثیت ہے شریعت میں, حیثیت ہے اس کی, ثبوت ہے اس کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مرتبہ کی تعداد بہت جگہوں کو بیان فرمائی, سورہ توبہ کی آخری دو آیتوں کو سات مرتبہ پڑھنے کی تاکید آئی ہے, وہ جو حدیثوں میں آئی ہوئی ہے, حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک ہے کہ جو آدمی حضرن بھی اس کو پڑھتا ہے وہ کام کر جاتی ہے. حضر کہتے ہیں خامخا لغو کے طور پر پڑھ دینے کو, انٹینشنلی نہیں, نان انٹینشنلی پڑھ دینا. سورہ توبہ کی آخری جو آیت ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, بڑے عجیب غریب منافع اس کے اندر ہے. حضور نے فرمایا کہ جو آدمی سات دفعہ صبح اور سات دفعہ شام پڑھ لیتا ہے تو یہ دو آیتیں بڑے اس کے لیے مفید ہیں. پھر یہاں تک ہے روایت میں کہ جو حضرن پڑھ لے گا, یعنی کوئی نیت کے بغیر بھی ایسے مسئلے پڑھ میں پڑھ لے گا تو بھی یہ آیتیں کام کر ڈالتی ہیں, اس لیے اتنا اللہ اس کو صحیح تاثیر رہتا ہے. اب تجربے ہوتے ہیں پھر اس میں, جیسے میں نے دوسری جگہوں پر حاضر کیا ہے بہت موقعوں پر, کہ جو عاملین ہوتے ہیں وہ جس مقصد کے لیے آیت کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں قرآن پاک کی حدیث میں جو دعائیں پائی جاتی ہیں, وہ دنیا کے اس کام میں اور آیت کے اس مضمون میں تھوڑی سی مناسبت ہوتی ہے معمولی سی. خالص ترجمے کو دیکھنے جائیں گے تو آپ کو نہیں سمجھ جائیں گے وہ مناسبت, وہ سمجھتے ہیں اس کی مناسبت کو, اس سے ایک خاص ان کی مناسبت ہوتی ہے. آپ اس سے نیت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ آپ کے کلام کی یہ برکت اس شکل میں ظاہر فرما دیجیے. آپ تعلیم دیکھنے کا مطلب کیا ہے, دعا پڑھنے کا مطلب کیا ہے, اس دعا کے ذریعے سے قرآن پاک کی اس آیت کے ذریعے سے بڑے اللہ پاک سے یہ التجا ہو رہی ہے, بلکہ التجا کرنا چاہیے کہ اللہ یہ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس مدد کے لیے پڑھی گئی ہیں, قرآن پاک کی ان آیتوں کی برکت کو آپ اس طرح سے ظاہر فرما لیجیے کہ وہ اس مدد کے لیے اس شفا کا کام کر دیں, ازالے کا کام کر دیں, اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک کو شافی بتایا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو سورہ شافیہ اس کے نام ظاہر کیا, سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام سورت الشفا ہے, سورہ شافیہ شفا دینے والی سورت ہے. جو آدمی سات مرتبہ, تین مرتبہ, پانچ مرتبہ الگ الگ تجربے ہیں پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو روحانی بیماریوں کے اعتبار سے تو مفید ہے ہی, کیونکہ اس کے مضامین ہیں وہ تو ہی روحانی بیماری سے ہی رہا ہے, جو اس کے اندر باتیں ہیں ظاہری بیماریوں سے بے شمار ہوا ہے. حتیٰ کہ سانپ کا ظاہر اتار دیا تو سانپ بنے سورہ فاتحہ, سانپ کا ظاہر ہے سورہ فاتحہ پڑھ دی انہوں نے اور شفا ہو گئی. مشہور واقعہ ہے صحابہ کا, جماعت صحابہ کی جا رہی تھی, پوری کی پوری جماعت کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا, بھوکے تھے ایک دم, تو وہاں پہنچے ایک قبیلے والوں پر گزرے, ان سے کہا کہ ہم لوگ مسافر ہیں ہمیں کچھ کھلا دو, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کھلاتے, تو وہاں ہوٹل ووٹل تو تھی نہیں اس زمانے میں, بھوکے رہنا پڑتا تھا گاؤں والے نہیں کھلائے, اس لیے مہمان نوازی کرنا ضروری تھا. پہلے اسلام میں مہمان نوازی فرض تھی, وہ فرض کی بنیاد یہی ہے اصل میں,
کہ اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا سفر کی حالت میں, تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کھلایا. خدا کی کرنی یہ ہوگی کہ وہ قبیلے والوں کا جو سردار تھا لیڈر اس کو سانپ کر لیا, اب وہ تو موت عزیز کی کشمکش میں آ گیا. وہاں تو کوئی تھا نہیں منتر پڑھنے والا فوراً, تو یہ جو جماعت بیٹھ تھی صحابہ کی ان کے پاس وہ قبیلے والے آئے, تمہیں کوئی منتر پڑھنے والا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے کے ہاں پڑھنے والا ہے, کیا لوگے؟ کہنے کے کیا لوگے؟ تو صحابی نے دیکھا کہ ہم لوگ جو جماعت ہے ہمارے کو جو ہے نا تقریباً 35 بکریاں چاہیے, یعنی جو جماعت تھی ان کو کھانے کے بعد اتنے لوگ تھے وہ کہ 35 بکریاں چاہیے. کہنے لگے اگر میں پڑھ لوں گا اور شفا ہوئے تو 35 بکریاں لوں گا. کہنے لگے ٹھیک ہے ہم دے دیں گے. انہوں نے پڑھ دیا, وہ صحیح ہو گیا اس کا, وہ زہر ختم ہو گیا اس کا. وہ 35 بکریاں لے کے پورے کاٹے کھا گئے. چاہیے تو انہوں نے حساب کر کے دیکھا تھا کہ جتنے بکریاں چاہیے پوری جماعت کو کھانے. لوگوں نے کہا کہ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ تم نے کچھ پڑھا, یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہم کو بھوک لگ رہی تھی کھانے کا انتظام ہو گیا, مگر پڑھا کیا تھا؟ لیکن کیا پڑھا تھا؟ سورہ فاتحہ پڑھا تھا, بتاؤ کیا پڑھا تھا؟ یہ کہا انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھا تھا اور کیا پڑھا تھا؟ چلیں گے یہ جو ہم نے کھایا ہے پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے, چونکہ زمانے جاہلیت کے رقیات اور منتروں سے تو منع کیا گیا ہے. یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے اصل میں بات, زمانے جاہلیت میں جو تنتر منتر جنتر ہوتے تھے نا ان کو منع کیا گیا, اسلام کے جو جنتر منتر ہوتے ہیں ان کو نہیں منع کیا. وہ الگ ہے, بہت ہے, رقیہ الگ ہوتا ہے, جنتر الگ ہوتا ہے, منتر الگ ہوتا ہے, تنتر الگ ہوتا ہے. وہ ایک ہے تفصیل, وہ ایک کتاب کے اندر نہ اس کی تفصیلات وغیرہ اور لکھی ہوئی ہیں. تو وہ زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ غیر اللہ سے مدد لی جاتی تھی اس میں, ان منتروں جنتروں میں وہ منع کیا گیا ہے. اور جن دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے مدد لی جائے وہ منع نہیں ہے. تو قرآن حدیث کے ذریعے سے جو تعویذ رقیات عملیات وغیرہ کا علاج ہوتا ہے وہ اللہ سے ہی مدد لی جاتی ہے, غیر اللہ سے مدد نہیں لی جاتی اس کے اندر, تو اس کی کوئی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے آپ سے عرض کیا کہ حضور ہمارے ساتھ یہ قصہ ہوا, بھوک وغیرہ لگ رہی تھی, سب ضرورت مند تھے کھانے کے, ایسا حادثہ ہو گیا ہے, ایک اس کو لیڈر کو جو ہے نا سانپ کاٹ لیا تھا اور ہم نے اتنے 35 بکریاں, غالباً 35 جیسا مجھے یاد پڑتا ہے, 35 بکریاں لے کے ہم نے یہ کام کر دیا تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا کیا, کوئی حرج کی بات نہیں, صحیح ہے, اجازت دے دی آپ نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مورے خود صحابہ کا عمل خود ہی ایک ٹھیک عمل ہی تھا, پھر صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما سے موجود تھے آپ, اس وجہ سے آپ سے تصدیق کرا لی گئی کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. علماء نے فرمایا کہ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خالی سورہ فاتحہ سات مرتبہ پا کے 35 بکریاں لے لو, وہ تو ایک صورت حال کی ہوئی تھی, وہاں پہ کم بھی لے سکتا آدمی زیادہ بھی لے سکتا ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ کسی کا استحصال نہیں ہونا چاہیے اس میں, ضرورت ہے لے سکتا آدمی نہیں بھی لے سکتا, مگر اصولاً جو ہے اس کو پیشہ بنانے کو علماء نے منع کیا. یہ وجہ ہے کہ صحابہ نے کبھی پیشہ نہیں بنایا, وہ تو سفر میں ایک مرتبہ مجبوری پیش آ گئی تھی کر لیا انہوں نے, انہوں نے کبھی بھی جو ہے نا دعا پڑھ دینے کو, قرآن پاک کی آیتیں پڑھ دینے کو, کسی کو دم کر دینے کو پیشہ بنایا ہو, اس کے ذریعے سے دھندا بنایا ہو, پیسے کمائے ہو, ایسا نہیں کرتے تھے. مخلوق کی خدمت ہے, ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام بتانے میں سہولت ہو جاتی ہے, لوگ آپ سے قریب ہوتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کو اللہ کا نام بتا سکتے ہو, بس یہ غرض ہے اس کی, اور اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں بول سکتے. خدمت ہے مخلوق کی اور اس سے لوگ آپ سے مانوس ہوتے ہیں, پھر آپ لوگوں کو اللہ کا نام بتا سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء, آپ فرما دیجیے کہ یہ ایمان والوں کے واسطے ہدایت ہے اور شفا ہے. والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر وهو علیہم عمی, اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے ان کے کانوں کے اندر ڈاٹ ہے, اور یہ قرآن پاک ان لوگوں کے لیے اندھا پن بھی, قرآن پاک سے اندھے بھی ہیں, وہ نظر نہیں آتا ان کو. وهو علیہم عمی کا کیا مطلب ہے کہ قرآن پاک ان کے لیے نابینائی کا ذریعہ ہے, قرآن پاک کو خود ذریعہ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ وہ قرآن پاک ان کے لیے اندھاپن کا ذریعہ ہے. جس کا مطلب علماء نے فرمایا کہ جیسے سورج سب کے لیے روشنی دینے کا کام کرتا ہے لیکن چمگادڑ کے لیے اندھے ہونے کا سبب ہے. چمگادڑ جو ہے جس کو سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتا, تو سورج کی روشنی ہونے کی وجہ سے تو اس کو نظر نہیں آ رہی نا, تو اس کی آنکھ کی بناوٹ کچھ ایسی ہے کہ سورج کی روشنی اس کے لیے اندھے پن کا سبب بن جاتی ہے. ایسے ہی جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہے, جو شقی اذنی ہیں, قرآن پاک کی روشنی ان کو بجائے فائدہ دینے کے نقصان پہنچا دیتی ہے, وہ نہیں لے سکتے اس میں. اولئک ینادون من مکان بعید, یہ وہ لوگ ہیں جو پکارے جائیں گے بہت دور سے. اولئک ینادون من مکان بعید, ایک تفسیر علماء کی یہ ہے, ہمارے پاس نماز 9:30 کو ہے, اس واسطے کہ 9:13-14 کو تو وہاں شروع ہو رہا, تو اس کے حساب سے کل تک 9:15 کو تھی, آج 9:30 کا اعلان ہوا, مطلب 3-4 منٹ میں یا پارا ختم ہو رہا, 24 پارا اس پر ختم ہو جا رہا, تو اس کو مکمل کر لیتے ہیں, اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں. ایک مطلب سے آیت مبارکہ کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ان کو بہت دور سے پکارا جائے گا, اور بہت دور سے پکارے جانے کی صورت میں یہ بہت زیادہ دلیل ہوں گے, کیونکہ ساری دنیا والوں کو معلوم ہوں گا او اندھو او بےمانو, تو ساری لوگ متوجہ ہو جائیں گے بھائی کس کو کہا جا رہا ہے, پتا چلے گا کہ یہ فلاں 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 بےمان تھا, تو تکلیف بھی ان کو ہوگی اور بے عزتی بھی خوب پھیلے گی. اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ تشبیہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں ان کے لیے قرآن پاک ایسا ہے جیسے کسی کو بہت دور سے پکارا جا رہا ہو, بہت دور سے پکارتے ہیں تو یہ تو پتا چلتا ہے کہ پکارا جا رہا ہے, مگر یہ نہیں پتا چلتا کہ کیا پکارا جا رہا ہے. ان کے لیے قرآن پاک ایسے ہی ہے کہ وہ سمجھ میں تو آتا ہے ان کو کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے نازل کیا, لیکن ان کا ذہن اتنا دور ہے اس بات سے, ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت دور سے ان کو آواز دی جا رہی ہے کہ کچھ سنائی دیتا ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہا جا رہا ہے اس کے اندر, کیا بات سمجھائی جا رہی ہے. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیہ, اللہ تعالیٰ اس کی بات فرما رہے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے یہ بات فرمائی گئی کہ ما یقال لک الا ما قد قیل, آپ کو بھی وہی کہا جائے گا جو اس سے پہلے والوں پہلے پیغمبروں کو کہا گیا ہے, یعنی مخالفین کی طرف سے اظہار آسانی کی بات, تکلیف پہنچانے والی بات پیش آئے گی. تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو حوالے کے طور پر تھوڑا سا دو آیتوں میں اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں بھی ایسے ہوا ہے, انہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجیے, ماننے والوں کا انجام ان کا اچھا ہوا تھا ان کا بھی اچھا ہوگا, نہیں ماننے والوں کا انجام ان کا برا ہو گیا تھا ان کا بھی برا ہو جائے گا. ولقد آتینا موسی الکتاب, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, فاختلف فیہ, لیکن اس میں اختلاف کیا گیا, آپ کو کتاب دی جا رہی ہے تو لوگ آپ سے اختلاف کر رہے ہیں, ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی تو موسیٰ کے بارے میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا تھا. ولولا کلمۃن سبقت من ربک لقضی بینہم, اگر یہ بات نہ ہوتی جو ان کے لیے پہلے سے طے شدہ ہے کہ ان کو سزا آخرت میں دی جائے گی, دنیا میں مہلت دی جائے گی, اگر یہ بات نہیں طے ہوتی لقضی بینہم, تو یہیں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. ان کی غلطی پر, یہ غلطی اتنی بھیانک ہے ان کی, رسول کی مخالفت کرنا, کتاب پر اختلاف کرنا, کتاب کی نافرمانی کرنا, جھٹلانا, اتنی بھیانک غلطی ہے کہ ان کو بخشا نہیں جاتا تھا, لیکن یہ ہم نے اپنی مصلحت سے پہلے طے کر دیا ہے کہ ان کو سزا آخرت میں دی جائے گی, اس لیے دنیا میں موقع دیا جا رہا ہے, ورنہ تو طے کر دیا, ورنہ تو قصہ ختم کر گیا ہوتا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ, اور بے شک یہ لوگ شک کے اندر ہیں اور شک در شک کے اندر مبتلا ہیں. من عمل صالحاً فلنفسه, جو آدمی اچھے عمل کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا, ومن اساء فعليها, جو آدمی برے عمل کرے گا اس کا وبال اس کی ذات کو پہنچے گا. فائدہ یہ ہے کہ اچھے عمل آدمی اپنے لیے کرتا ہے کسی اور کے لیے نہیں کرتا, برا عمل کا وبال آدمی کو خود اس کو پہنچتا ہے کسی اور کو نہیں. ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد, اور تمہارا رب بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے, اللہ پاک کسی بندے پر کسی طرح کا ظلم روا نہیں رکھتے, کسی بندے پر ظلم نہیں فرمانے والے ہیں. تو جن انسانوں کو انجام اچھا ملے گا تو ان کے اپنے اچھے اعمال ہوں گے, اور جن انسانوں کو انجام برا ملے گا ان کی اپنی بدعملیوں کی وجہ سے ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی فہم نصیب فرمائے, نور نصیب فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے, اے اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائیے, اس میں برکت عطا فرمائیے, اس میں اثر پیدا فرمائیے, اس کا نور ہمارے دل میں داخل فرمائیے. اے اللہ قرآن اور حدیث کی فہم عطا فرمائیے. اے اللہ غلط بات کہنے سے حفاظت فرمائیے, بات کو غلط سمجھنے سے حفاظت فرمائیے, ہر قسم کی ذلت سے لغزش سے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمارا ذہن بنا دیجیے, اے اللہ قرآن و حدیث کی فہم ہمارے دل و دماغ میں داخل فرما دیجیے, اے اللہ دین کی سچی فہم ہم سب کو نصیب فرما دیجیے, دین پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ نصیب فرما دیجیے, اے اللہ دین کا ماحول بنا دیجیے, اے اللہ دین کی محنت کرنے والا بنا دیجیے, اے اللہ دین پر عمل کرنے والا بنا دیجیے اور دین پر عمل کرا دیجیے. آئے اللہ آپ ہی کی توفیق سے سب ہو سکتا ہے, جس کے لیے آپ آسان کریں اس کے لیے سب آسان, اور جس کو آپ آسان نہ کریں اس کے لیے کوئی بھی چیز آسان نہیں ہو سکتی. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت کر دیجیے, پوری امت پر رحم فرما دیجیے, پوری امت مسلمہ کے رنج و غم کو دور فرما دیجیے, پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے. اے اللہ بالخصوص ہم لوگوں کے حالات کو صحیح فرما دیجیے, ہمارے اقوال کو, اعمال کو, احوال کو صحیح فرما دیجیے. اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو صحیح فرما دیجیے, ہمارے مسائل کو حل فرما دیجیے, ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجیے, ہماری روزیوں میں برکتیں عطا فرما دیجیے, روزیوں میں وسعت نصیب فرما دیجیے. بے روزگاروں کے لیے روزی کا انتظام فرما دیجئے، کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے دیجئے، صاحب اولادوں کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجئے، اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجئے، اے اللہ اس ملک کو ملک والوں کو ہدایت سے سرفراز فرما دیجئے، اسلام کا بول بالا فرما دیجئے، مسلمانوں کے بارے میں جو بدگمانیاں ہیں ان کو دور فرما دیجئے، اے اللہ مسلمانوں سے جو نفرت ہے اس کو ختم فرما دیجئے، اس کو عقیدت و محبت سے مبدل فرما دیجئے، اے اللہ دل آپ کے قبضے میں ہے، جدھر چاہیں کسی کو پھیر دیں، اے پروردگار اپنے کرم سے اسلام کے ساتھ ہمدردی اور انس اور محبت اس کو عام فرما دیجئے، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور انس اور محبت اس کو عام فرما دیجئے، خدا آپس میں مسلمانوں میں پیار محبت پیدا فرما دیجئے، اختلاف کو انتشار کو خلف اشار کو ختم فرما دیجئے، حق کو پہچاننے اور اس کی اتباع کرنے والا بنا دیجئے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، رحمۃ اللہ یا رحمۃ اللہ. Thank you.